फेर लगाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब ना इरहम लना या रब ना इरहम लना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। مدنی چینل کے ناظرین اور دنیا بھر کے حاجیوں کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں, سلسلہ احکام حج لے کر دنیا بھر کے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اس سلسلے کے ذریعے ہم, اور مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول, حاجیوں اور زائرین مدینہ کی توجہ کا مرکز یہ مدنی چینل رہتا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی ذات رہتی ہے اور آپ کے سکھائے ہوئے انداز پر بلا شبہ لاکھوں لاکھ حاجی جو ہیں وہ اس انداز پر حج کرتے ہوں گے, اور آپ کے سامنے ہے امیر اہل سنت کا بتایا ہوا طریقہ فالو کیا جاتا ہے, آپ کے مبارک انداز کو لوگ پسند کرتے ہیں, اور اسی طرح ماشاءاللہ قبلہ مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے کے ذریعے حج کے مسائل بیان فرماتے ہیں, اور اس سلسلے سے بھی لاکھوں لاکھ حجاج کو, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو حج پہ نہیں جا رہے مگر حج سے ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, پہلے حج کیا ہے تو ایک بار حج کر لینے کے بعد ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پھر ہر بار حج کی باتیں سننے کا بھی اپنا ایک لطف ہوتا ہے جس کو میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں۔ الحمدللہ ایک بار حج کی سعادت مجھے بھی ملی ہے, تو بار بار حج کی باتیں اچھی لگتی ہیں, مسائل سننا اچھا لگتا ہے اور سیکھنا اچھا لگتا ہے, تو یہ ساری چیزیں لے کر سلسلہ احکام حج میں ہم حاضر ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس سلسلے میں الحمدللہ نہ صرف مسائل بتائے جاتے ہیں بلکہ مفید مشورے بھی دیے جاتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کروائی جاتی ہیں, سنتیں بتائی جاتی ہیں, اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری صاحب پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں, پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہیں, نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, اور سب کچھ آپ کی دلچسپی کا سامان مدنی چینل پر لایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں محمد عدنان شیخ عطاری موجود ہیں, ان سے انشاءاللہ پیارا سا کلام سنیں گے, اتنی دیر میں مفتی صاحب تشریف لائیں گے, ہم سلسلے کا آغاز باقاعدہ کریں گے۔ آئیے عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں روشن ہے شمع عشق کے حضور, کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ گر ساگر دوا نہ کرے. اور یہ وہی ہے جو جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرم پہ سزا جرم پہ سزا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو, خدا نہ کرے. خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, روزے پہ صدقے ہوتا, روزے پہ صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا. روزے پہ صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا. روزے پہ صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا. وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے اے بابا مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا اور پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا اور پر نثار ہوتا وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر کر خوار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا مر مٹ کے خواب لگتی مٹی میرے ٹھکانے میں مر مٹ کے خواب لگتی مٹی میرے ٹھکانے یا رسول خواب لگتی مٹی میرے ٹھکانے گر ان کی رہ سر میں گر ان کی رہ سر میں میرا مزار ہوتا گر ان کی رہ گزر میں میرا مزار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا یہ آرزو میں دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے غم کے وہ بھی ہوئے ہمارے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ
سبحان اللہ ماشاءاللہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. دنیا میں بڑے شہر ہیں لیکن اس شہر کی بات ہی کچھ اور ہے جہاں پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے دل ہر وقت مچلتے رہتے ہیں, اس کے لیے آنسو بہتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے دلوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے. اللہ ہماری محبت مدینہ میں اور اضافہ فرمائے. اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ, جہاں مدینے سے محبت, پیارے آقا کے شہر سے محبت کیسی سکھائی جاتی ہے, پلائی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے الحمدللہ. سلسلہ احکام حج جاری ہے. قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب ماشاءاللہ اس سلسلے میں مسائل کے جوابات بھی دیتے ہیں, پریزنٹیشن کے ذریعے ایک نئے سبق کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آج ہمارا کیا موضوع رہے گا, کن عنوانات پر پریزنٹیشن ہوگی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سمجھیے کہ اب تک جو سلسلے ہوتے رہے وہ تو مقدمات تھے,
اچھا,
اور تمہید تھی, کچھ لوازمات کا تذکرہ ہوتا رہا. آج ہم اصل مقصود کی طرف آگے بڑھیں گے, ادائیگی حج.
اچھا,
ادائیگی حج کرنے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے 7 یا 8 ذوالحجہ کو, اور پھر حجاج کرام منا چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے عرفات, پھر مزدلفہ, پھر دوبارہ منا, پھر رمی, پھر قربانی, پھر حلق و تقصیر, طواف زیارت, طواف ودا, حج کی سعی. تو یہ جو ایام حج ہے 8 تاریخ سے جو مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے, ان ایام حج میں ایک حاجی کو کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟
صحیح.
16 اہم مصروفیات ہم بیان کریں گے پریزنٹیشن کے ساتھ.
ٹھیک.
اس کے 2 حصے ہوں گے, ایک یہ ہوگا کہ کیا کیا اعمال بجا لانے ہیں, اور ایک یہ کہ کس عمل کا وقت کیا ہے. رمی ہے اگر پہلے دن کی ہے تو کیا وقت ہے,
صحیح,
مزدلفہ ہے تو اس کے اوقات کی کیا تفصیل ہے. تو ان 2 چیزوں کو ہم لے کر آج پریزنٹیشن پیش کریں گے.
ٹھیک, آپ نے فرمایا 7 یا 8 کو احرام باندھتا ہے, تو 7 کو باندھتا ہے یا 8 کو, یا دونوں آپشن ہے, یہ تھوڑا کنفیوژن نہ ہو جائے حاجی کو.
اصل میں مسنون تو یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو منا کے لیے روانہ ہو, فجر مکہ المکرمہ میں ہی پڑھے اور پھر منا کے لیے روانہ ہو, اور حجاج کرام منا روانگی سے پہلے احرام باندھتے ہیں, یعنی احرام کی حالت اختیار کرتے ہیں. اب چونکہ ازدحام کثیر ہو چکا ہے, لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, تو 7 تاریخ ہی کو عصر کے بعد سے گاڑیاں آ جاتی ہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, پوری رات بھی لوگ جاتے رہتے ہیں مینا.
جی,
اور فجر کے بعد نکلنے کا جو سلسلہ ہے کچھ لوگوں کے حصے میں آتا ہوگا, ورنہ اکثر لوگ جو ہے وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ آپشن آپ کے لیے اجازت ہے کہ 7 کو بھی احرام باندھ سکتے ہیں. اگر کوئی 6 کو باندھ لے, 5 کو باندھ لے تو؟
دیکھیے, اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ مینا کب روانہ ہونا ہے. مینا کے روانگی کا ایک وقت ہے لیکن اس میں عارضہ لاحق ہو گیا, قافلے کے ساتھ موو کرنا ہے, قافلے سے آپ تنہا نہیں رہ سکتے ورنہ آپ خیمے میں نہیں پہنچ پائیں گے, بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کا احرام کہاں باندھنا ہے, ڈفرینٹ لوگ مختلف مواقع پر ہوں گے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں پھر مدینہ منورہ جائیں گے, حج سے دو تین دن پہلے ہم مدینہ منورہ سے واپس آئیں گے. اب ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی موقع ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ہی حج ہی کا احرام مان لے, تمتو ہی ہوگا وہ.
اچھا,
حج کا احرام مان کر آ کے مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے. اچھا, یہ دو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. ایک ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت رش ہوگا آخری دنوں میں, 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو فل پیک ہوگا اور عمرہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, تو وہ آ جائیں ڈائریکٹ حج کا احرام مان کے اور
ہوٹل میں ٹھہر جائیں.
ہوٹل میں ٹھہر جائیں کیونکہ انہوں نے عمرہ تو اپنا پہلے کر لیا تھا, تمتو کی ادائیگی کے لیے جو عمرہ تھا وہ ان کا ہو گیا. دوسرا, اگر خواتین عارضے میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانی ہے, ان کو عمرے کا احرام ماننے پر پھر وقت نہیں ملے گا, مشکلات ہوں گی, تو وہ ڈائریکٹ حج کا احرام مان لیں. تو جو یوں جو ہے یہ وہیں سے بند کرا سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ جب بھی روانگی ہے اس موقع پر باندھیں.
ٹھیک, یعنی حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو فجر پڑھ کے باندھا جائے تو مسنون ہے, سنت ہے, لیکن اس سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے اور بعضوں کے لیے تو اس میں فائدہ بھی ہے.
لفظ مسنون کہنے سے میں تھوڑا سا یوں کترا رہا تھا کہ مستحب ہونے میں تو شک نہیں ہے کہ یہی اعمال ثابت ہیں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا,
جی جی,
اور حج قران فرماتے ہوئے آپ تو مسلسل احرام میں تھے, تو یوں اب
روانگی کا مسنون وقت یہ رہے گا.
لفظ مسنون احرام باندھنے کو بولنا ہے نہیں, یہ قابل تحقیق ہے, میں کوئی نفی نہیں کر رہا,
صحیح,
لیکن یہ ہے کہ مینا روانگی کا وقت تو ایک ثابت ہے
فجر کے بعد.
فجر کے بعد
ٹھیک ہے. شبیر علی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت نے عمرہ کیا اور اس کے بعد بال کاٹنا بھول گئی, اسے 4 گھنٹے بعد یاد آیا, پھر اس نے بال کاٹ لیا جو بھی شرعی طریقہ ہے, تو یہ 4 گھنٹے کی تاخیر پر اسے کیا حکم ہوگا؟
عمرہ کیا تھا
جی,
عمرے کے اندر تو اوقات کی کوئی قید نہیں ہے, اتنی دیر تک بال جو ہے ان کی تقصیر کرنا ضروری ہے یا مرد کے لیے حلق کرنا ضروری ہے, لیکن حج کے اندر کچھ ضروری چیزیں ہیں, وقت کی باؤنڈیشن ہے, وہ آج ہم پریزنٹیشن میں سنیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ خاتون نے یہ سمجھا ہو کہ جی میرا تو عمرہ ہو گیا, اب اس نے جو پابندیاں ہیں وہ ترک کر دی ہوں. پابندیاں اگر ترک کی ہوں گی جب تک تقصیر نہیں کی تو احرام میں, احرام کی حالت میں موجود تھیں, احرام کی حالت میں موجود تھیں تو اس کی پابندیاں بھی کرنا تھی. تو اگر صرف 4-6 گھنٹے تاخیر کی ہے اس کی بنا پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اگر کوئی خلاف ورزی کی احرام کی تو اس پر پھر تفصیل آنے پر مسئلہ بتایا جائے گا.
ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ احرام کی حالت میں وضو کر کے غلطی سے رومال سے پورا چہرہ پونچھ لیا, بعد میں یاد آیا تو کیا کریں؟
چہرہ چھپ جانے کا امکان تو ہے یہاں پر کہ پورا چہرہ چھپ گیا ہوگا, ایک صدقے کی ادائیگی کر دی جائے.
ٹھیک ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہن چھوڑی کے نیچے کا حصہ چھپائے تو کنپٹی کا حصہ خود ہی چھپ جاتا ہے, تھوڑا سا آگے کا حصہ, تو کیا کنپٹی کے حصے چھپنے کے سبب صدقہ واجب ہوگا؟ جو کان کے آگے اور جسے یہ ہمارا حصہ ہے,
جی جی,
یہ بھی چھپ جاتا ہے عموماً نارملی کپڑا آگے لانے کے لیے, خواتین کیا کریں؟ یعنی کان کے بعد تو کھلا رکھنا ہے.
اصل دیکھیں ربو سے کم حصہ اور اپنا 4 پہر سے کم کے جو معاملات تھے اس میں صدقے کی کیفیت نہیں تھی, پھر بھی یہ ہے کہ بس کان کی لو تک آئے, کان چھپے, لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا چھپایا جائے.
اچھا ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہے ہیں علی ہارون, احرام کی حالت میں غسل کی کیا احتیاطیں ہیں؟ میل چھڑائے بغیر غسل کس طرح کریں؟
بعض مواقع پر تو غسل کرنا مستحب ہے, جیسا کہ حرم میں داخلے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے, کوئی میقات کے باہر سے جا رہا ہے, اسی طریقے سے عرفات میں زوال سے پہلے جو ہے غسل کرنا یہ سنت ہے.
جی,
تو یوں بعض مواقع پر تو غسل کیا جائے گا, اگر ٹھنڈک کی وجہ سے غسل کرنا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے, لیکن اگرچہ کہ بغیر خوشبو کا صابن ہو تو وہ استعمال نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ کہ صابن لگایا جاتا ہے میل چھڑانے کے لیے، اور حالت احرام میں میل نہیں چھڑانا.
تو ویسے بھی بغیر میل چھڑائے غسل کیسے ہو؟ میل تو چھوڑے گا خود ہی ہٹے گا. یہ سوال کئیوں کے ذہن میں ہوتا ہے.
آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا سمندر میں بھی نہاتے ہیں، نہروں میں بھی چھلانگیں لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہو کبھی نظر آئے؟
وہ ویسے ٹھنڈک کے لیے نہ،
ٹھنڈک کے لیے نا.
آپ نیت بدل لیں.
ایک مقصد ہوتا ہے ٹھنڈک کا حصول. بندہ گرمی میں نہال ہوا جا رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور جا کے پانی ڈال لیتا ہے روزے میں، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کپڑوں سمیت پانی ڈال لیتے ہیں. تو یوں ٹھنڈک جب مقصود ہوگی تو پانی سے وہ پوری ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور اگر سنت وغیرہ کی جگہ ہے تو سنت کی نیت ہی رکھیں.
جی ہاں، ایسے مواقع ہیں کہ جہاں غسل کرنا مستحب ہے یا سنت ہے تو یہ نیت رکھی جائے گی.
صفدر جوکھیو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ حج یا عمرے پہ جانے والے بعض لوگ دوبارہ عمرے یا حج پر جانے کے لیے نیا پاسپورٹ بناتے ہیں، جھوٹی ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹواتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ہمارا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ اور کہتے ہیں وہاں جا کر معاف کروا لیں گے.
دیکھیے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ہم پر ضروری ہے.
ٹھیک.
اور قانونی جو تقاضے ہیں ان کو اختیار اگر نہیں کریں گے تو پھر بڑی پشیمانیاں ہوتی ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. کاروانوں کے متعلق یہ بھی سنا گیا ہے کہ اصل میں ہوتا یہ کہ پاسپورٹ کا نمبر چینج ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی تکے سے نمبر ڈال دیتے ہیں، عمرے میں ایسا ہوتا ہے، اپروول لے لیتے ہیں کسی اور کے نام پر، اور پھر بعد میں ویزے کے لیے اس کا پاسپورٹ بھیج دیتے ہیں. اب جس کا نمبر گیا ہوگا، اور ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں کہ ایک شخص پہلی دفعہ جا رہا ہے اور پتا چلا کہ جی آپ تو پہلے جا چکے ہیں، اب بتائیے اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی، کیسے اس نے پیسے جوڑ توڑ کے جو ہے وہ رکھے ہوں گے.
صحیح.
تو یوں جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا.
ٹھیک. محبوب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اہل عرب دمام سے 8 ذی الحج کو حج قران کرتے ہیں، یعنی وہ عمرہ کرتے ہیں پھر ایک اور طواف قدوم کرتے ہیں، کیا ان کے لیے سعی کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے، جو سعی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو عمرے کے بعد ہوتی ہے، ہر عمرے کے بعد سعی کرنا واجب ہے، اور ایک سعی ہوتی ہے حج کی سعی. تو اہل دمام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ قران ہی کریں گے، وہ تینوں اجمیر سے کوئی بھی کر سکتے ہیں،
میقات
کے باہر رہیے. تو وہ سائل نے یوں لکھا ہوگا کہ وہ جلد، مطلب کہ 8 تاریخ کو آ رہے ہوتے ہیں تو قران میں ان کو فضیلت مل جاتی ہے. تو حج قران کرنے والا سب سے پہلے آئے گا تو عمرے کا طواف کرے گا، پھر عمرے کی صحیح کرے گا، پھر وہ طواف قدوم کرے گا.
ٹھیک.
پھر اگر وہ چاہے تو حج کی صحیح کر لے، حج سے پہلے کرنا اس کے لیے افضل ہے، چاہے تو یہ حج کی صحیح کر لے، اور چاہے تو حج کے بعد طواف زیارہ کے ساتھ حج کی صحیح کر لے.
ٹھیک.
دونوں اختیار اس کے پاس موجود ہیں.
ٹھیک ہے. ایک عمر صاحب نے پوچھا ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے، کتنی رقم موجود ہو؟
حج فرض ہونے کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، پھر جو حج کا زمانہ ہے، یعنی جو حج پر جانے کا چانس جس موسم میں ہوتا ہے، تو جب تک چانس کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی وہ فارم بھرے جانے کا زمانہ لے کر جب تک ختم نہیں ہو جاتا، اس مدت میں اگر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ یہ حج کے متوسط درجے کا جو پیکج ہے اس کی استطاعت رکھتا ہے، پھر جب جائے گا تو بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں وہ چھوڑ کر جائے گا، اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں جیسے اپاہج نہ ہو، اندھا نہ ہو.
اچھا.
تو یہ سب شرائط جب پائے جائیں گی مل جل کے تو حج فرض ہوگا.
بعض لوگ پیسہ بہت رکھتے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بزنس وغیرہ کی، اس وجہ سے نکل ہی نہیں پاتے. جیسے کہتے ہیں سر کھجانے کی انہیں فرصت نہیں، بھلے گھومنے پھرنے جاتے ہوں تھائی لینڈ وغیرہ ادھر ادھر، حج کے لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نکل ہی نہیں پاتے، مصروفیات اتنی ہیں. ان کے لیے دو جملے کچھ.
بس دل منانے کی بات ہے، اپنے دل کو منا رہے ہوتے ہیں، اور بات ہوتی ہے پلاننگ کرنے کی. جس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ایک فریضہ میرے اوپر لازم ہو چکا ہے، مجھے اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس کے پاس تو ہزار راستے نکل آئیں گے، بہانے والے کے پاس تو ایک راستہ بھی نہیں نکلے گا.
ٹھیک.
تو بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت مضبوط ہونی چاہیے، اور ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے.
صحیح. ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں، اور وہ چاہ رہا ہے کہ حج کرے، اور اس نے پلان بھی کیا ہوا ہے، لیکن دو تین سال چار سال بعد کی پلاننگ میں اس نے حج کو بھی رکھا ہے، تو کیا اسی سال حج کرنا فرض ہے یا جتنی جلدی؟
جب بھی حج کی استطاعت پائی جائے گی، شرائط پائی جائے گی، تو اسی اس کو تاخیر کرنا اب جائز نہیں ہوگا. تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا،
یعنی اسی سال وہ ترکیب بنا کے نکل جائے.
جی ہاں
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں.
ہمارا سوال یہ ہے، ہم یمبو میں رہتے ہیں اور ہم حج تمتع ادا کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، کیا ہم پہلی ذی الحج کو حج تمتع کی نیت سے عمرہ ادا کر سکتے کیا؟ اور احرام سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہم ہمارے شہر یمبو واپس آ سکتے کیا، جس میں ہم میقات پار کر کر واپس آنا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ہمارا جو حج کا جو قافلہ ہے وہ 8 ذی الحج کو ہمیں سیدھا مینا لے جائیں گے ان لوگ. اس صورت میں ہم عمرہ پہلے کر کے واپس آ کر پھر بعد میں حج کی احرام سے مینا واپس جا سکتے کیا حج تمتع کی نیت سے؟
یمبو سے آ رہے ہیں
جی، قریب ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تقریباً 250 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے، 250 یا 300 کلومیٹر، اور جوفہ سے یعنی جوفہ گزر کر آئیں گے مکہ مکرمہ جب آئیں گے.
ٹھیک،
تو جوفہ خود ایک میقات ہے. تو بات یہ ہے کہ جب عمرہ کر کر آئیں گے تو عمرہ کرنا تو پایا گیا ہے، لیکن یہ نہ آئیں تو بہتر ہے. وجہ یہ کہ کچھ مسائل ان کے لیے ہو سکتے ہیں کہ فیملی وہاں رہتی ہے نہیں رہتی.
اچھا،
امام صحیح کے کچھ مسائل ہیں، اور اگر یہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا یہ کون سا احرام مانیں گے. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے فیملی وہاں رہتی ہے نہیں.
بہتر کیا ہے کہ حج افرادی کر لیں، 8 کو آ رہے ہیں،
جب 8 کو جا رہے ہیں تو حج اقران کر لیں.
اقران کر لیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ٹروپ والے ہمیں ڈائریکٹ منا لے کر جاتے ہیں تو عمرے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ شاید اس پرابلم کی وجہ سے چاہ رہے ہیں میں خود عمرہ کر لوں اور پھر ٹروپ کے ساتھ میں 8 کو آؤں.
تو یہ بجائے 8 کے 6 کو چلے جائیں اپنے طور پر،
اپنے طور پہ جا کے پھر وہاں مل لیں.
وہاں مل لیں، بہت آسان راستہ ہے.
چلے جب پہلے ہی جانا تھا تو 6 کو آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، کال.
میرا نام محمد سرمزاد تاری ہے، میرا اور دیدی کا بینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ حج کے یا عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ان سے ملنے آتے ہیں، تو جو ملنے آتے ہیں پھر خوب مزاق مستی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، رشتے کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کوئی مزید ارشاد فرمائیں، یہ کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دیکھیے عزیز اقارب ملنے آتے تو اچھی بات ہے، ملنے نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے جی پوچھا بھی نہیں ہے، ہم اتنی دور سے چل کر آئے اور آپ 2 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں، ہمیں پوچھا بھی نہیں. تو عزیز اقارب ملنے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ کہا جائے کہ بھئی اب وقت چونکہ کم ہے، آپ تو یہیں رہتے ہیں، ہم کچھ دن کے لیے آئے ہیں، تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کیا جائے. تو یوں بیلنس رکھنا ہوگا، نہ تو یہ کہ آپ عزیز و قارب سے ملنے سے منع کر دیں اور نہ یہ کہ آپ ان کے ساتھ مشغول ہو جائیں گپوں میں، تو بیلنس کے ساتھ چلیں گے.
ماشاءاللہ، کال.
محمد حسن آزاد تاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام حج ماشاءاللہ عزوجل بہت اچھا ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ سلسلہ آپ کب سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ کرنے کا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس طرح حاجیوں کی تربیت کی جائے اور یہ سلسلہ کیا جائے، اور آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ مکہ مدینے میں حج کے موقع پر ایک مطلب عالم دین کی وہاں پر کتنی ضرورت ہوتی ہے؟
یہ ریگولر کالر ہے ماشاءاللہ، کئی سلسلوں میں یہ سردار آباد سے کال کر، کیا فرماتے ہیں، کیسے ذہن میں آیا آپ کے؟
2010 میں پہلی بار میں حج پر روانہ ہوا، 2 حج کیے ہیں 2010 میں اور ایک والدہ کے ساتھ گیا تھا 2013 میں.
ماشاءاللہ.
تو اب میرے سامنے مسائل حج تھے، خود بھی اسٹڈی کرنی تھی. اب یہ تھا کہ اتنی گہرائی سے اسٹڈی کیسے کی جائے، تو میں نے ایک پلان یہ بنایا. دو ہی راستے تھے، یا تو میں طلبہ کو پڑھاتا کتاب الحج، یا پھر یہ کہ میں چینل پر پروگرام کر لیتا. پروگرام کرنے کے راستے کو میں نے اختیار کیا اور میں نے اپنے طور پر 40 پروگراموں کا ایک خاکہ مرتب کیا.
اچھا،
کہ میں 40 پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا. تو وہ شاید 25-30 منٹ کا ایک سلسلے کا پلان بنا تھا اور بہت تفصیلی وہ سلسلہ ریکارڈ کیا تھا. تو لیکن پھر مصروفیات رہیں اور 20 پروگرام میں ریکارڈ کروا پایا.
اچھا،
تو 2010 میں یہ سارا سلسلہ بنا، تو 20 پروگرام تقریباً میں نے ریکارڈ کروائے
کنز
المان کے کمروں میں ہی نیچے اسٹوڈیو تھا.
اچھا
ہمارے بلال بھائی بلال مدنی ڈائریکٹر تھے اس کے.
اچھا
اور ریکارڈڈ پروگرام تھا وہ.
آج سے 10 سال پہلے کی بات,
تقریباً 9 سال 10 سال پہلے. تو پہلا پروگرام وہ تھا. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگلے سال 2 سال شاید نہیں ہوا, پھر 12 سے شروع کیا شاید.
جی یہ ماشاء اللہ کنٹینیو جاری ہے. ویسے یہ پوچھ رہے تھے وہاں پر ایک عالم اور مفتی کی کیا ویلیو ہوتی ہے, کتنی ضرورت ہوتی ہے؟
کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. کتنی اہمیت کھانے کی ہے,
صحیح بات,
اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ بےچارے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور مسائل بتانے والے لوگ نہیں مل رہے ہوتے. معاملہ یہ ہے کہ حالانکہ ذرائع موجود ہوتے ہیں, جانے سے پہلے یہاں ایسے لوگوں سے رابطے میں رہ کر جائیں. ہر شہر میں علماء تو موجود ہیں, مفتی نگاہ بھی موجود ہیں, اور بڑے شہروں میں بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو حج کے مسائل میں گہری نظر رکھتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے رابطے میں بھی نہیں رہتے. اور پھر وہاں جا کے بعض اوقات انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ان سے غلطی ہو گئی ہے.
صحیح.
ایک طبقہ وہ ہے جس کو احساس ہوتا ہے, اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے تب وہ پوچھتا بھی ہے. تو یوں اہمیت تو برقرار رکھا ہے.
اور ایک وہاں پر سوالات کا ایک ایسا اجتہام ہوتا ہے, جواب دینے والوں کی کمی ہوتی ہے, تو ہر دوسرے بندے سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال وہاں کس سے کریں, اور جواب جس کو نہیں آتا ہو وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ بتا ہی رہے ہوتے ہیں,
خیر
خصوص دنیا دار طبقے میں.
دیکھیے سوال کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں پوچھے گا نا.
جی
اب اصل ذمہ داری تو بتانے والے کی ہے کہ اس کو نہیں آتا تو وہ نہ بتائے, تکا نہ لگائے.
صحیح.
کتاب کی طرف مراجعت کرے, اچھا میں کتاب میں پھر دیکھوں, پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. تو اس طریقے سے کام لیا جائے.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں, غلط مسائل بتانا یہ آپ کو کہیں جہنم کے قریب نہ کر دے. کچھ مزید کال لیتے ہیں, پھر مدنی منے کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ریڈی ہے, وہ لیں گے انشاءاللہ.
جی میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو عورت احرام کی حالت میں ہو تو وہ اپنی پیشانی پائے گی یا کھلی رکھے گی؟ بعض دیکھا گیا ہے کہ پیشانی چھپی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت جب احرام کی حالت میں نماز پڑھتی ہے تو سجدہ اسی طرح کرے گی آگے پہلے کی طرح, کہ اگر زمین سے چمٹ کے سجدہ کرتی ہے تو سائڈ کا جو ہے چہرے پر لگتا ہے, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور تیسرا بھی اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر محرم عورت احرام کی حالت میں سوئے اور اپنا بازو آنکھوں پر یا چہرے پر رکھ کے سوئے, جیسے معمول سے کئی آدمی سوتے ہیں, تو کیونکہ بازو کے ساتھ کپڑا بھی ہوتا ہے, کیا ایسی حالت میں سو سکتی ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دے.
پیشانی,
اصل میں دیکھیے پیشانی جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے. نماز میں جو اعضا وہ کھلا رکھتی ہے تو اس کے اندر جو ہے کھلا رکھنے کے اندر تو یوں ہے کہ تھوڑی تھوڑی زیادہ چھپ گئی, کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن منہ نہیں چھپنا چاہیے. پیشانی پوری آ گئی تو کوئی گرفت نہیں ہے, زیادہ زیادہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہے اس وقت وہ خالی ہو. لیکن احرام کی حالت میں تو چہرہ چھپانا نہیں ہے, ظاہر کرنا ہے.
صحیح.
اب پیشانی نہیں چھپا سکتی, پیشانی وہ ظاہر کرے گی اس حد تک کہ بال نظر نہ آئے. جب تک کہ بال نظر آنے کا امکان نہ ہو اوپر کرے گی اور بالوں کو چھپائے گی, بال جو ہے وہ ستر میں داخل ہے.
حالت احرام میں سجدہ کیسے کرے؟
سجدہ اسی طریقے سے کرے گی جس طرح عام حالات میں کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اور سوتے ہوئے بعض لوگ چہرے پہ بازو رکھتے ہیں, اس پہ کہہ رہے ہیں کپڑا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات کپڑا تو ویسے عموماً ہوتا نہیں ہے, لیکن ہوتا ہوگا, کسی کی بڑی آستین ہوتی ہوگی.
دیکھیے فتاوی شامی میں پڑھ رہا تھا, کروٹ لے کر سونا اور تکیہ منہ پر آیا ہے اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے.
سر گال پہ آیا ہو تو مسئلہ نہیں.
تکیا اگر گال پر آیا ہے, کروٹ جب لے گا تو آئے گا,
ہاتھ آ جائے یا تکیا آ جائے تو کوئی ایشو نہیں,
اس میں یہ ہے کہ گرفت نہیں کی گئی.
اچھا کوئی الٹا ہو کے سوتے ہیں, بعض لوگ الٹا سوتے ہیں, اس
کی اجازت,
پورا منہ چھپتا ہے,
اس کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. مدنی منع کے ساتھ حج قدم بہ قدم یہ ہمارا سیگمنٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں آج مبین رضا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں نظر ہیں
شاہد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور کیسے ہیں مفتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟
جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں.
اشفاق بھائی ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا سلسلہ تو بہت ہی پیارا جا رہا ہے.
بہت شکریہ. آج کیا بتا رہے ہیں آپ؟
جی آج انشاء اللہ عز و جل ان مقامات سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جہاں اعمال حج اور مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں.
ماشاء اللہ.
مفتی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں.
جی بالکل شروع کیجیے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی الرٹ ہو جائیں، حرمین شریف کی زیارتیں تو بہت ہی ساری ہیں. انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب آپ کو احکام حج کی لاسٹ ایپیسوڈ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن حج کے مناسک یا اعمال جن مقامات پہ ادا کیے جاتے ہیں ان مقامات کے نام آج میں آپ کو بتاؤں گا. مقام عرفہ یا میدان عرفات حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے، جہاں نوزل حج کو وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے. یہیں پر جبل رحمت واقع ہے اور اسی کے قریب کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہرائے آفاق حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور جبل رحمت ہی پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توبہ قبول ہوئی تھی. نوزل حج کو کوئی بھی شخص حج کے احرام کے ساتھ میدان عرفات میں پایا گیا تو وہ حاجی ہو جائے گا، اور جب تک اگلے دن کی فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا وقوف عرفات کا وقت باقی رہتا ہے. مزدلفہ منا کے جنوب مشرق منا اور عرفات کے درمیان میں ہے. ہر سال حاجی نوز الحج کو مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں. یہاں پر یعنی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملاتے ہوئے عشاء کے وقت پہ پڑھی جاتی ہے، اور یہیں سے شیطانوں یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی جاتی ہیں. فجر کا وقت شروع ہونے پر اگر حاجی نے ایک لمحہ بھی یہاں پر گزار لیا تو اس کا مزدلفہ میں قیام کا واجب ادا ہو جائے گا. یہ جو آپ بڑا سا میدان دیکھ رہے ہیں یہ سفید خیموں کی بستی ہے، اسے کہتے ہیں مینا. مکہ مکرمہ کے عظیم شہر کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مینا ہے، اور یہ حرم مکہ میں بھی شامل ہے. حجاج کرام یہاں 8, 10, 11, 12 اور بعض حجاج کرام یہاں 13 ذی الحج تک قیام کرتے ہیں. جمرات حجاج کرام 10, 11 اور 12 تاریخ کو مینا میں واقع جن 3 ستونوں کو باری باری کنکر مارتے ہیں انہیں جمرات کہا جاتا ہے. یہ دیوار کی صورت میں 3 بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں جنہیں جمرہ اولی، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اللہ پاک کا حکم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں ان 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. مکہ مکرمہ کے 3 مقامات بہت ہی اہم ہیں. پہلا ہے حدود حرم، جس کی بہت ساری پابندیاں ہر شخص پر ہوتی ہیں، اور دوسرا ہے کعبہ شریف جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہاں ہر قسم کا طواف کیا جاتا ہے. تیسرا مقام ہے صفا مروہ، یہ بھی مسجد حرام کے ساتھ ہی واقع ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ سارے مقامات کی زیارت عطا فرمائے اور ہمیں حج کی توفیق بھی عطا فرمائے. مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج مبین رضا بڑے پیارے لگ رہے تھے، اور پیاری پیاری جگہوں کی زیارت بھی کروائی.
تو اس پیکج میں وہ جگہیں تھیں جہاں حج کیا جاتا ہے.
جی جی، وہ جگہ مقامات آج ان کو اسپیسیفکلی دکھائے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بلکہ اگر ممکن ہو تو حج سے پہلے فزیکلی جا کر بھی ان جگہوں کو دیکھ لیں تو بڑا آپ کو.
کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بات چلے بھی جاتے ہیں.
زیارات تو کرواتے ہیں عموماً، تو عرفات، مزدلفہ، منا یہ تو گھماتے ہیں، لیکن یہ کہ سیٹوں پہ بٹھا کے ہی گھما رہے ہوتے ہیں، نیچے اترنا ممکن نہیں ہوتا. پلس یہ کہ اگر ہم جو حج پہ گئے تھے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب تھے، ماشاءاللہ مدنی ماحول کے ذمہ دار بھی ہمارے دعوت اسلامی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اکثر جو تھے وہ پہلی بار ہی حج کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں منا جانا تھا 8ویں کو، وہ ہمیں 7 کو ایک دن پہلے جو ہے وہ منا لے گئے، اور ایک ایک چیز ہمیں ڈیمو کر کے بتایا کہ کنکر کیسے مارنے ہیں، کیا کرنا ہے، کس دن کس وقت، سب چیزیں جو فقہ حنفی کے مطابق ہے وہ سب سمجھائیں. تو وہ اتنا ذہن میں پختہ ہو گیا کہ پھر کسی کو بھی یا اکثریت کو جو ہے وہ آگے کے دنوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ساتھی کوئی ایسا دوست ہو تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ سہولت کے ساتھ اس کو کوشش کریں کہ زیارت کر لیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں سب حاجیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ضرور بہت ہی زبردست انداز میں تصویری صورت میں آپ کو آسان حج کرنے کا طریقہ یہ پیش کیا گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ حاصل کر لیں انشاءاللہ. آپ مفتی صاحب کو دعائیں دیں گے. پیج ہے مفتی علی اصغر عطاری فیس بک پر, آپ اس پر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں. عبد الباسط بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, یہ بھی حاجی بننے والے ہیں. انہوں نے سوال ایک بھیجا ہے کہ جو مکے میں ہوتے ہیں حرم میں ہوتے ہیں کیا انہیں نماز پڑھتے ہوئے چاہے نفل ہو فرض ہو کعبے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟
بڑا نازک مسئلہ ہے. ویسے نازک مسئلہ یوں ہے کہ کعبہ شریف اگر نظر نہیں آ رہا تب تو سمت کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے
جی,
اور کعبہ شریف اگر نظر آ رہا ہے تو اب عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. فرق اس کا ہی سمجھیے کہ مثال کے طور پہ یہ کعبہ شریف تھا
ٹھیک,
اور اب ایک شخص یہاں کھڑا ہے, یہاں کھڑا ہے, یہاں یوں سمجھ میں آئے گا. اب بالفرض یہ کعبہ شریف ہے اور ایک شخص یوں کھڑا ہے
ٹھیک.
اب اگر دیکھا جائے تو اس کا سامنا جب ہوتا ہے تو کعبے کے عین سامنے تو نہیں کھڑا یہ
ٹھیک,
لیکن یہ کہتا ہے جی میں 45 ڈگری کراس پر نہیں ہوں, 45 ڈگری کے میں اندر ہوں. اگر کعبہ شریف نظر آ رہا ہے تو اب 45 ڈگری والا معاملہ کینسل.
اچھا
الادم, اب بالکل سامنے کھڑا ہونا ہے, عین کعبہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اب جو ہے وہ جو جہت ہے اور 45 ڈگری کا جو زاویہ ہے اب وہ شمار نہیں ہوگا,
وہ مسئلہ اس کے لیے نہیں رہے.
نہیں ہے, پھر ایک اور احتیاط بھی کرنی ہے. عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو حتیم ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. خبر واحد سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کعبے کا حصہ ہے, لیکن نماز پڑھنے کے اندر علماء نے اس کو معتبر قرار نہیں دیا کہ نماز حتیم کی طرح مکر کے اگر پڑھی ہے تو نہیں ہوگی.
اچھا,
جو کعبہ میں نظر آتا ہے چار کونوں والا اس کی طرف مکر کے نماز پڑھنی ہے.
یعنی یہ کعبہ شریف ہے اور یہ حتیم ہے
جی,
تو حتیم کی طرف منہ کر کے نماز نہیں ہوگی, کعبے کی طرف ہی کرنا. یہاں کھڑا ہے تو اس طرف منہ کرے
جی,
حتیم کی طرف نہ کرے
جی. اور وہ جہاں جہاں کعبہ ہے وہاں مڑتا جائے.
صحیح,
بعض وقت وہاں یہ ہوتا ہے کہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کعبہ شریف کس طرف ہے,
لیکن وہاں جو زمین پہ صفے بنی ہیں وہ تو اگزیکٹلی کعبے کی طرف ہی ہے نا, اسی کو دیکھ کر بنائی گئی ہوں گی.
دیکھیں اوپر نیچے دائیں بائیں بندہ کئی طرف ہوتا ہے, تعمیرات چل رہی ہوتی ہیں, بعض وقت پٹی نہیں لگی ہوتی, خاص خیال رکھنا اس بات کا.
چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو اس کا خیال رکھے, نظر کہاں ہو. کعبے کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے, جائز ہے, وہ دیکھتا رہے کعبے کو اور ایک کیفیت بھی بنتی ہے. وہاں جا کے بھی نیچے دیکھے یا سامنے دیکھے,
کعبہ شریف کو دیکھنا یقینی طور پر ثواب کا کام ہے, بہت ثواب کا کام ہے. اور یعنی روزانہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں کچھ رحمتیں تو صرف اس کے لیے ہوتی ہیں جو کعبہ شریف دیکھ رہا ہوتا ہے.
واہ, نماز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟
ظاہر بات ہے نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے.
صحیح,
بات چیت کرنا حلال تھا, کھانا پینا حلال تھا, گفتگو حلال تھی, تکبیر تحریمہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا. مطلب نماز میں آ گیا, اب اس کے تقاضے پورے کرنے, تو نماز میں تو جو ہے وہ نہیں دیکھے گا.
ٹھیک ہے, نماز کے بعد اس کو دیکھیں. کچھ کالز مزید لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف بڑھیں.
میرا نام اشرف لودھی ہے. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہاں سے پاکستان سے لیڈیز کی فلائٹ تھی حج یا عمرے کے لیے اور عارض مخصوص تھا, مخصوص دن تھے, تو وہ کس طریقے سے آگے اس کو عمرہ کے ادائیگی کس طریقے سے کریں؟
دیکھیے اگر تو مکہ مکرمہ خاتون جا رہی ہے احرام کے ساتھ تو جائے گی, یہ بات مطلب کہ انڈرسٹوڈ ہے, کوئی اس میں تخفیف نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ احرام کس کا باندھنا ہے. اگر تو اتنا وقت ہے کہ وہاں جائے گی, ٹھہرے گی, انتظار کرے گی, پاک ہو جائے گی اور حج بھی فوت نہیں ہوگا تو عمرے کا احرام باندھ کر جائے گی, مس نہیں کرے گی احرام کو, کیونکہ جو بھی مکہ مکرمہ جا رہا ہوتا ہے میقات کے باہر سے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے. اب وہاں گئی, جانے کے بعد انتظار کرے گی, پاک ہونے کے بعد عمرہ کرے گی اور فارغ ہو جائے گی. پریشان کن معاملہ اس وقت بنتا ہے حج میں کہ جب آخری کی فلائٹیں ہیں اور آخری کی فلائٹوں کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی کا وقت نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کسی نے 5 ذوالحجہ کو جانا ہے یا 4 کو جانا ہے, اور 4 کو جا کے مزید یہ عارضہ لائق رہے گا اور نو ذوالحجہ بھی گزر جائے گی پاک نہیں ہوگی، تو اب عمرہ کیسے کرے گی عمرہ کے احرام میں؟ تو اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پہلے احتیاط کر لی جائے، یہ خاتون جاتے ہوئے حج افراد کا احرام مان لے، اور بالفرض اندازہ نہیں تھا اور عارضہ آ گیا، تو اب یہ ہے کہ ایسی جو عورت ہے جس کو یہ خوف ہے کہ میں انتظار کروں گی تو حاجی عرفات کو چلے جائیں گے، حج فوت ہو جائے گا، تو یہ اپنا عمرے کا احرام کھول دے گی،
ٹھیک ہے، عمرہ کیے بغیر اس کو ختم کر دیں،
کھول دے گی، کوئی بھی ایسا فیل کر لے گی کہ جو احرام کی حالت میں نہیں ہوتا،
جیسے کہ کنگھی لگانا،
کنگھی کر لے گی، خوشبو لگا لے گی، جو عورتوں خوشبو لگائی جاتی ہے ایسی لگائے گی،
مردوں تک نہ جائے، غیر مردوں تک،
جی ٹھیک، تو اس سے اس کا احرام کھل گیا اور پھر یہ حج کا احرام باندھے گی، مکہ مکرمہ میں پہنچ چکی تھی، اب حج کا احرام باندھے گی، حج کے احرام کی نیت کرے گی، عرفات روانہ ہو جائے گی، اب وہ جب بھی پاک ہو اپنی معاملات برقرار رکھے گی اور آخر میں اس عمرے کی قضا ادا کرے گی
حج کے بعد،
جی ہاں،
مگر ایک عمرہ بعد میں وہ کر لے اس کے اگینسٹ، اس کے بدلے،
ٹھیک، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سفر حج میں تھی، جو تنعیم کی جگہ کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، وہ مسجد عائشہ بنائی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے احرام کھول دیا،
ٹھیک،
پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جا کے عمرے کا احرام باندھ کر آ جاؤ، تو اس لیے یہ جو آسانی ہے ان کی وجہ سے ملی،
سبحان،
کہ ایک تو حج سے پہلے عمرے کا احرام کھولنے کی آسانی، اور پھر جو مکہ مکرمہ میں وہ اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے عمرہ کرے گا،
یہ بھی پتہ چل گیا،
یہ پتہ چل گیا،
قریب کی ایک جگہ بھی مل گئی، ماشاءاللہ، سوالات بھی کافی ہیں اور پریزنٹیشن کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک کال مزید لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شہزاد پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں۔
8 دن مکے میں گزارے، اس کے بعد میں 5 دن حج کے ایام، اور پھر واپسی کے بعد میں مکے میں 15 دن کے ایام یا اس سے زیادہ رہے، تو یہ تو مقیم ہوئے، جو پہلے کے 8 دن اور 5 دن حج کے ملائے جائیں تو وہ کیا مسافر رہیں گے؟
جی
ملائے نہیں جائیں گے، مینا جانے سے پہلے کے دن الگ شمار ہوں گے اور جو مینا کے دن ہیں وہ الگ شمار ہوں گے،
ٹھیک ہے، تو شروع میں مسافر ہوئے، مینا میں بھی مسافر رہے اور اس کے بعد مقیم کہلائیں،
مقیم کہلائیں
اگر 14 دن سے زیادہ یہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے اور اب بڑھیں گے ایک زبردست پریزنٹیشن کی طرف، آج خاص طور پر حاجیوں نے حج میں کیا کرنا ہے اور وہ 16 مصروفیات جو حج کے دنوں میں رہیں گی، یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے اور سمجھ لیجئے کہ آج خاص طور پر حج جو ہے اس کو فوکس ہے، ہو سکے تو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، لکھتے بھی جائیں، انشاءاللہ یہ فائدہ ہوتا رہے گا، آئیے شروع کرتے ہیں۔
یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔
جی محترم ناظرین کرام، حج کی ادائیگی، ایک حاجی اس نے ایک لمبا سفر اختیار کیا، لمبا سفر اختیار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچا اور ایک جوش ہے، ولولہ ہے اور ایک شوق ہے جو انتظار کی طرف مائل ہے، انتظار میں مطلب گزر رہے ہیں لمحات اور ساری توجہ سے جانے مائل ہے کہ کب وہ لمحات آئیں گے کہ حج کا احرام باندھیں گے اور مینا روانہ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے سے حج کا احرام باندھ چکے ہوں گے، مثال کے طور پر حج کران کرنے والے پہلے سے احرام میں ہوں گے، کوئی حج افراد کا احرام باندھ کر آیا ہے وہ بھی احرام میں ہوگا، لیکن جو لوگ حج تمتو کے لیے گئے، عمرہ کر کے احرام کھول چکے، وہ حج کا احرام اس وقت باندھیں گے کہ جب وہ مینا روانہ ہوں گے۔ عام طور پر مینا روانگی 8 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، یوم ترویہ سے کہا جاتا ہے، فجر کے بعد نکلنا ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ 7 تاریخ کو ہی قافلے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رات کو بھی ایک بہت بڑی تعداد مینا پہنچ چکی ہوتی ہے، آپ کو بھی اپنے قافلے کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جناب مناسک شروع ہو چکے ہیں، اب 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ایک حاجی نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام کن کن اوقات میں کرنے ہیں، آج کی ہماری پریزنٹیشن ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلی مصروفیت کی طرف۔ پہلی مصروفیت 8 ذوالحجۃ الحرام، 8 ذوالحجۃ الحرام کو حج کا احرام ماننا ہے، ایک دن پہلے جلوانا ہونا ہے تو اس دن ماننا ہے، اور حج کا احرام حج کے لیے شرط ہے، حج کا اگر احرام حج کے احرام میں نہیں ہوں گے تو پھر حج ہی نہیں ہوگا. تو یہ حج کا احرام یا حج کے احرام میں ہونا یہ ایک بنیادی شرط ہے, اس شرط کی پابندی کرنی ہے. تو حج کا احرام مان لیا, اب آگے بڑھتے ہیں. منیٰ روانہ ہو گئے حجاج اکرام. منیٰ میں جو قیام ہے ان کا 8 ذوالحجہ کو ظہر سے لے کر فجر تک یہ سنت موقعہ ہے. ان کو منیٰ میں 8 ذوالحجہ کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر پڑھنی ہے. لیکن یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہی گاڑیاں آ جاتی ہیں, عرفات روانگی شروع ہو جاتی ہے اور حجاج کرام مغرب پڑھ کر بعد مغرب سے پہلے یا عشاء پڑھ کر راتوں رات عرفات پہنچ جاتے ہیں. یہاں بھی آپ نے اپنے قافلے کو فالو کرنا ہے, قافلے سے جدا نہیں ہونا. دوسری خصوصیت تھی ہماری حج سے پہلے منیٰ کا قیام. منیٰ کا قیام جتنا میسر آئے یہاں خیمے میں ٹھہر کر کچھ نہیں کرنا, کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ ادا کیا جائے, یا نمازیں پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے. یہاں کی رات اگر میسر آتی ہے تو یہ رات لیلۃ القدر کی طرح ایک مبارک رات ہے, عبادت کی رات ہے, جاگنے کی رات ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہے. تیسری مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ مصروفیت ہے حج کی سب سے اہم مصروفیت, وقوف عرفات. تیسری مصروفیت ہے وقوف عرفات کے لیے. 9 ذوالحجہ کو حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں میدان عرفات کے اندر. یہ جو مصروفیت ہے حج کا رکن اعظم ہے اور بنیادی فرض ہے. حج کے جو 3 فرائض ہیں, حج کا احرام, وقوف عرفات, طواف زیارت, 3 فرائض میں سے جو وقوف ہے یہ فرض ہے. اب وقوف کے اوقات کیا ہیں, کب وقوف شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, کب لازم ہے, آئیے دیکھتے ہیں. 9 ذوالحجہ کو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا اور اگلے پوری رات وقوف کا وقت رہے گا, یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا. اس وقت تک وقوف کا وقت ہے. اس پورے وقت کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی اگر میدان عرفات میں آ گیا وہ حاجب ہو جائے گا. لیکن ہر عبادت کی طرح اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں, فرض بھی ہیں کچھ چیزیں, کچھ لوازمات ہیں. لوازمات میں سے ایک بات یہ شامل ہے کہ یہ ضروری ہے کہ دن کا وقوف کیا جائے, دن کو وقوف کرنا بھی واجب ہے. اب وہ وقت شروع ہوتا ہے مسنون وقت, یعنی زوال کے بعد, زوال کے پہلے سے ایک شخص آ جائے, جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا وہ میدان عرفات میں ہے اور غروب تک عبادت کرتا رہے. جو دن میں آئے گا اس کے لیے غروب تک رکنا واجب ہے. دن میں آنا بھی واجب ہے اور غروب تک رکنا بھی واجب ہے. اور غروب تک رکیں گے, مثال کے طور پر کوئی 5 بجے بھی آیا ہے تو اس کے لیے بھی غروب تک رکنا واجب ہے. اب یہ زوال سے کے بعد فوراً موجود نہیں تھا, یا 3 بجے موجود نہیں تھا, یا 4 بجے موجود نہیں تھا, تو اس سے سنت ترک ہوئی ہے, کوئی واجب ترک نہیں ہوا, یوں مواخذہ اس پر نہیں ہوگا. لیکن یہ جب بھی دن میں آیا ہے تو غروب تک رکنا اس پر واجب ہے. اگر کسی کا غروب نکل جاتا ہے تو رات میں وہ کسی بھی وقت آئے گا, اس کا وقوف کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. رات میں آنے والے کے لیے کوئی مخصوص پیریڈ یا وقت نہیں ہے کہ اتنی دیر ٹھہرنا ہے, اتنی دیر نہیں ٹھہرنا. یہ تھا جناب تیسری مصروفیت جو کہ ایک فرض پر مشتمل تھی. آگے بڑھتے ہیں چوتھی مصروفیت کی طرف, کہ حج کی چوتھی مصروفیت کون سی ہے. حج کی چوتھی مصروفیت ہے حجاج کرام غروب کے بعد نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے, اور 9 اور 10 ذوالحجہ کے جو درمیانی شب ہے یہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں. وہاں جا کر یہ مغرب ادا کریں گے, اور انہوں نے مغرب جو ہے وہ میدان عرفات میں نہیں پڑھنی, راستے میں نہیں پڑھنی, انہوں نے جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. سوائے یہ کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور فجر قضا ہونے کا اگر اندیشہ ہو تو ایک جدا گانا بات ہے, ورنہ انہیں عشاء قضا ہونے کا اندیشہ ہو کہ عشاء بھی نہیں ملے گی, فجر کا وقت آ جائے گا, تو پھر یہ ہے کہ ایک جدا گانا بات ہے. ورنہ عام حالات میں ان کو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا ضروری ہے. جو مزدلفہ میں جانا چاہتا ہے اس پر واجب ہے. اور پہلے مغرب پڑھی جائے گی, مغرب پڑھنے کے بعد فرض پڑھے جائیں گے عشاء کے, اور پھر یہ کہ ان کی سنتیں ادا کی جائیں گی. اور جب عرفات سے چلیں گے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ جناب نماز قضا کر دی ہے, بلکہ یہ نیت کریں گے کہ ہم نے مغرب کی نماز ادا ہی کی صورت میں عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر کرنی ہے. چار مصوفیات ہو چکی ہیں حج کی، 16 مصوفیات، 8 سے 13 تک کیا کیا اعمال بجا لانے ہیں اس پر گفتگو جاری ہے. پانچویں مصوفیات کی طرف بڑھتے ہیں.
مزدلفہ میں کب تک ٹھہرنا ہے؟
ایک مزدلفہ میں 3 کام کرنے ہیں
جی.
مغرب عشاء پڑھنی ہے
جی،
رات وہاں گزارنی ہے
جی،
اور مزدلفہ کا وقوف ہونا ہے جو فجر کے بعد شروع ہوگا.
فجر کا وقت لگتے
ہی، فجر کا وقت لگتے ہی شروع ہوگا. اب ہم نے جو پہلی بات بیان کی کہ نمازیں وہاں پڑھنا یہ واجب تھا،
صحیح.
اب چلتے ہیں پانچویں مصوفیت کی طرف.
اچھا، وہ بھی مزدلفہ میں ہی ہے
جی.
اچھا جی،
پانچویں مصوفیت کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت موقعہ ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا جو ہے سنت موقعہ ہے، اور 9 اور 10 ذوالحجہ کی جو رات ہے یہ مزدلفہ میں گزاری جائے گی. وہاں جا کے کوئی خاص عمل نہیں کرنا. عشاء پڑھنی تھی، مغرب اور عشاء ملا کر، اس کا بیان ہو چکا. اب آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر سکتے ہیں. رات یہاں گزارنا سنت موقع ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مزدلفہ کا وقوف ہے
جی جی،
اور وہ بعض اوقات رات
2-2.5 بجے نکل بھی پڑتے ہیں.
اچھا، کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل بھی رہے ہوں گے، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، اور آپ نے جو ہے جو باتیں یہاں سن رہے ہیں اسی پر عمل کرنا ہے. اب چھٹی جو مصروفیت ہے وہ مصروفیت کیا ہے جناب؟ چھٹی مصروفیت ہے حج کی، وقوف مزدلفہ. حج کا واجب ہے. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا، آگے بڑھتے ہیں، فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا. فجر کا وقت مثال کے طور پر 4:32 پہ شروع ہوتا ہے
جی.
تو 4:32 کے بعد ایک لمحہ بھی اگر کوئی شخص رکتا ہے یہاں پر،
صحیح،
اس کا وقوف ادا ہو گیا،
واجب ادا ہو گیا.
اور یہ جو وقت ہے یہ طلوع شمس تک باقی رہے گا، جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا.
صحیح.
اگرچہ کہ مسنون یہ ہے کہ بندہ ٹھہرا رہے اور جب سورج اچھی طرح روشن ہو جائے اس کے بعد روانہ ہو، لیکن ایک لمحہ بھی اگر اس وقت کے اندر جو یہاں بیان کیا گیا ہے یہ دونوں اوقات، اس کے درمیان ایک لمحہ بھی کوئی شخص پایا گیا، مزدلفہ کا جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا. ہماری مصروفیات چل رہی تھی، 6 مصروفیات ہم سن چکے ہیں اور 10 رہتی ہیں. آئیے 7ویں مصروفیت کی طرف چلتے ہیں کہ حجاج کرام نے 7واں کام کون سا کرنا ہوگا. 7ویں مصروفیت ہے مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، اب سورج طلوع ہو چکا ہے، 10واں دن شروع ہو چکا ہے، یہ ہے یہ یوم نہر بھی ہے. آج کے دن سب سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے، اور یہ پہلے دن بڑے جمرے کی رمی کرنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. اس جمرے کی رمی کا وقت کیا ہے جناب؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس کا وقت تھوڑا سا کچھ زیادہ تفصیلی ہے. اس کے وقت کے کچھ 4 حصے بنتے ہیں. پہلے حصہ یہ ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کب ہوگا. فجر کا وقت جیسے شروع ہوا رمی کا وقت شروع ہو جائے گا. 10 ذوالحجہ کو پہلے دن کی رمی کا وقت، فجر کا وقت جیسے شروع ہوگا شروع ہو جائے گا، اور اگلے دن کی جب تک فجر شروع نہیں ہو جاتی اس کا وقت باقی رہے گا. یہ پہلے دن کی رمی ہے، بقیہ دن کی رمی کا حساب تھوڑا الگ ہے. اب اس میں تھوڑی مزید تفصیل ہے. جی جناب، طلوع فجر تا طلوع شمس تک مکروہ وقت ہے، یعنی فجر کی نماز جب تک پڑھی جاتی ہے اس دوران نہ کرنا بہتر ہے، یہ مکروہ وقت ہے. مسنون وقت کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ وقت مسنون وقت ہے. بہتر یہ کہ اس میں کیا جائے، لیکن رش کو، اپنی ہمت کو اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے چلنا ہے. مباح وقت زوال کا وقت شروع ہونے سے غروب تک مباح وقت ہے، اور جو مکروہ وقت ہے غروب کے بعد سے فجر تک یہ مکروہ وقت ہے. اور تینوں جو راتیں ہیں اس میں جو رات میں رمی ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے. بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے، کوئی مجبوری ہے تو ایک جدا گانا بات ہے. تو یہ پہلے دن کی رمی کا وقت ہے. کوئی سوال ہے اشفاق بھائی؟
ٹھیک ہے، یعنی یہ تو بڑا طویل وقت پہلی رمی کا ہے، دوسری اور تیسری رمی میں اتنا زیادہ وقت نہیں ملے گا.
بہت طویل وقت ہے،
صحیح ہے. ایک طلوع شمس تک ہے.
ایک اور نقشے سے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس سے کچھ اور زیادہ واضح ہو جائے گا.
واہ،
یہ دیکھیے، اب یہاں سے دن شروع ہو رہا ہے. طلوع فجر ہوئی، طلوع شمس تک، یعنی یہ وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہے، یا مکروہ وقت ہے.
یہ مزدلفہ والا وقت ہے نا، ویسے عموماً یہاں مزدلفہ سے نکل رہے ہوتے ہیں.
جی ہاں، نکل رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اس میں مکروہ وقت ہے، لیکن وقت ہو جائے گا
اگر کوئی کر لے گا تو ہو جائے گی.
اچھا، یہ جو وقت ہے طلوع شمس سے لے کے زوال تک یہ مسنون وقت ہے،
سنت وقت،
اور زوال کے وقت سے لے کے غروب تک یہ مباح وقت ہے.
مباح کیا ہوتا ہے؟
مطلب کہ یہ وقت ایسا ہے جس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے.
اچھا،
لیکن عمل کریں گے تو جائز ہوگا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا،
مسنون بھی نہیں کہلائیں گے.
جی، اب غروب سے لے کر اگلے دن کی فجر سے پہلے تک، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ اس کا وقت ضرور ہے، لیکن ناپسندیدہ وقت ہے، مکروہ وقت ہے،
یعنی پوری رات.
پوری رات
ٹھیک.
جی جناب، 10 ذوالحجہ پہلے دن کی رمی. آگے چلتے ہیں آٹھویں مصروفیت. آٹھویں مصروفیت ہے، یعنی ایک تو تھا مینا میں پہلے قیام
جی،
اور ایک یہ ہے کہ رمی کر کے کہاں گئے، مینا میں آنا ہے
دوبارہ،
اور جمرات بھی مینا میں ہی ہے، اپنے خیمے میں آنا ہے
جی.
تو 10, 11 اور 12 یہ تین دن جو ہیں مینا میں قیام کرنا سنت موقع ہے، یعنی رات کا کم از کم اکثر حصہ مینا میں گزارا جائے، یہ سنت موقع ہے. یہ ہے آٹھویں مصروفیت.
حضرت 10 کی رات تو وہ مزدلفہ میں نکل گئی، تو اب تو بچی 11 اور 12 کی رات، تو یہاں 10 کی رات کا کیسے اکثر حصہ آئے گا؟
بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اصل میں حج میں نا، ان دنوں میں، حج کے ان دنوں میں راتیں دن کے تابع ہوتی ہیں.
اچھا،
مغرب رات، مغرب سے یوں سمجھ لیں آپ تاریخ شروع نہیں ہوتی.
اچھا، عوام کے لیے آسانی بھی یہی ہوتی ہے
جی. تو وہ رمی کا وقت دیکھیں آپ، طلوع فجر سے اگلی فجر تک ہے، پوری رات ہے. تو اس معنی میں یہ دسویں لکھی ہے.
اچھا،
لیکن عرفن جس کو ہم دسویں کہتے ہیں وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
یہ
بنے گی گیارہویں.
جی ہاں، آپ کا سوال بالکل درست ہے،
صحیح.
چلیں نویں مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں. نویں مصروفیت ہے حج کی قربانی. حج تمتو کرنے والا، حج قران کرنے والا، اس پر حج کی ایک قربانی کرنا واجب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی قران کرنے والے پر دو ہے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی قربانی کرے گا وہ. بعض صورتوں میں احرام کی خلاف ورزی کرنے پر دو دم آتے ہیں، سب صورتوں میں نہیں آتے، بعض صورتوں میں آتے ہیں،
صحیح.
لیکن قربانی جو ہے وہ اس کی ایک ہی ہے، تمتو والے کی بھی ایک ہی ہے. افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے. تو نویں مصروفیت جو ہے وہ ہے قربانی کرنا. اب لکھا ہوا 10 ذوالحجۃ الحرام، اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے جناب؟ چلیے جناب دیکھتے ہیں کیا تفصیل ہے. قربانی کے وقت کے بھی چار طرح کے جو ہے وہ اوقات بنتے ہیں. اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے سے، اور 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے تک کرنا واجب ہے. اگر نہیں کی تب بھی چھٹکارا نہیں ملے گا،
صحیح بات،
دم بھی دینا پڑے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی.
صحیح.
شروع ہوا، یعنی جو قربانی کا وقت یوں سمجھیے آپ عام طور پر قربانی میں ہوتا ہے، وہ وقت یہاں بھی ہے،
بقرعید والا پورا وقت،
پورا وقت ہے. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن وقت گزرنے کے بعد ساکت نہیں ہوگی،
معاف نہیں ہوگی،
معاف نہیں ہوگی، بلکہ دیر سے کرنے پر دم بھی دینا ہوگا.
اوہ.
اب اس کے اندر دو اور باتیں جو سیکھنے کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ترتیب بھی رکھنی ہے. حج قران کرنے والا، تمتو کرنے والا قربانی کو کرے گا رمی کے بعد،
صحیح،
یہ ضروری ہے اس کے لیے،
اور حلق سے پہلے.
حلق سے پہلے، ٹھیک. اچھا، مسنون وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو طلوع شمس کے بعد کرنا، یہ مسنون ہے، یعنی پہلے دن کر لے بندہ، یہ مسنون ہے. یعنی وقت تو طلوع شمس سے پہلے کا شروع ہو جاتا ہے، طلوع شمس کا انتظار کرے اور اس کے بعد کرے، یہ اس کے لیے مسنون ہے.
ٹھیک،
آگے چلتے ہیں. قربانی ہو جاتی ہے، یعنی پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، اب تیسرا عمل ہے.
اچھا مطلب سب، یہاں قربانی جو ہے وہ ہم لوگ خود تو نہیں کرتے، آج کل اکثر 99% لوگ قربانی کا وکیل بناتے ہیں. اب اس میں کچھ احتیاط، کوئی پوائنٹ آپ دیں گے کہ کیا کریں ترتیب؟ بعض لوگ رمی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، قربانی پہلے ہو چکی ہوتی ہے. بعض لوگوں کا حلق بھی ہو چکا ہوتا ہے اور قربانی ابھی تک نہیں ہوئی ہوتی. لاکھوں لاکھ لوگ ہیں. اس کے لیے کیا ایک پہلے سے مائنڈ میکنگ ہو، جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہو؟ بعض بینکوں کو دے دیتے ہیں.
دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سرکاری قافلے جاتے ہیں، ایک پرائیویٹ لوگ جاتے ہیں. سرکاری جانے والے میں پہلے تو یہ ضروری تھا کہ جی بینک میں ہی پیسے جمع کروانے، اب ایسا نہیں ہے.
صحیح.
اب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، چاہے بینک میں کروائیں چاہے نہ کروائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بینک میں نہ کروایا کریں، وہاں بے احتیاطی ہوتی ہے، وہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا. آپ جس مرضی بندے سے پوچھ لو، سب بتاتے ہیں جی مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے. کیا بات ہے جناب، ہر بندے کو 10 بجے کا ٹائم،
دو لاکھ لوگوں کی،
وہ بھی پہلے دن. تو وہاں تو اس معاملے میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس رائے پر عمل نہیں ہوتا کہ یہ ترتیب واجب ہے. تو اب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے انتظامات وہاں ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤس بھی ہوتے ہیں، مزدلفہ بھی حرم ہی ہے، قربانی کا حرم میں بھی ہونا ضروری ہے، سلاٹر ہاؤس بھی ہے گورنمنٹ کا، وہاں لوگ جاتے بھی ہیں اور جانور جو ہے وہ گنتی کے حساب سے اپنا جانور منتخب بھی کرتے ہیں، بے احتیاطی کئی اعتبار سے ہوتی ہے، اگر بڑا جانور ہو تو شاید بے احتیاطی کم ہو. یعنی وہاں بکروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چھ چھ مہینے کے کھڑے ہوتے ہیں
جی،
اور کہتے ہیں آدھا کامل.
صحیح،
تو بڑی اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں.
دمبے میں زیادہ احتیاط ہے،
دمبا نظر آنا چاہیے سال بھر کا، چھ مہینے کی عمر اگر چکے ہے نظر سال بھر کا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اونٹ ہے گائے ہیں تو وہ بھی دیکھ لی جائے کہ جو اس کی مدت ہے، گائے جو ہے وہ دو سال، اونٹ پانچ سال، دانت کے اعتبار سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
کاروانوں میں جو جاتے ہیں وہ عموماً اپنے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان کا وکیل ہوتا ہے قربانی،
سارے کاروان والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں، باقاعدہ اپنی اس فریضے کو، لوگوں کی جو امانت ہے اس کو اچھے سے اچھے طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں
جی،
اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کے ان کو کرنی ہوتی ہے ارینجمنٹ ساری، اور پھر خود جا کے لوگوں کو اطمینان بخش صورتحال ہوتی ہے. بعض جگہوں پر بے احتیاطی کی خبریں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ فراڈ کی بھی اطلاعات ہوتی ہیں،
قربانی نہیں
کہ جناب پیسے رکھے جیب میں فون کر دیا قربانی ہو گئی،
او ہو
ایسی بھی اطلاعات ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نجی طور پر وہاں قربانیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں آجیوں میں جی قربانی کرنی ہے، میرا فلاں کر رہا ہے بڑا اچھا آدمی ہے. اس طرح کے لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں واقعی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فراڈی ہوتے ہیں، پتا ہے کہ آج تو آنا ہی نہیں ہے،
صحیح
پیسے رکھے جیب میں چلے گئے. تو بہرحال اچھائی اور برائی ہر جگہ ہے.
اچھا کسی کی قربانی اس نے بعد میں کی، اس نے رمی پہلے رمی اس نے پہلے سے کر لیا، الگ بھی کر لیا، قربانی بعد میں ہوئی، تو اب وہ کہتے ہیں بھائی اس نے غلطی کی، قصور اس کا ہے، لیٹ اس نے کیا، ہم کیوں دم دیں؟
غلطی تو آپ کی ہے نا، آپ کا جو عمل ہے وہ ناقص پایا گیا،
دم آپ ہی نے دینا ہے.
جی
جب بندے نے نہیں دینا،
اس نے نہیں دینا، اس نے جو غلطی کی ہے اس بریزما تو نہیں ہے اپنی غلطی سے، جو بھی اس پہ الزام آنا ہے وہ اس کو فیس کرے گا.
صحیح،
لیکن آپ کی جو عبادت ہے اس کے اندر ایک نقص واقع ہوا ہے،
وہ آپ ہی نے پورا کرنا ہے،
وہ آپ نے پورا کرنا ہے.
ٹھیک، جزاک اللہ.
اس میں مفتی صاحب، جو نارملی حاجی صاحبان جاتے ہیں
جی جی،
ان میں ایک بلڈنگ میں کئی حاجی ہوتے ہیں اور عام طور سے گروپ بن جاتا ہے 12-15 کا، تو اس میں سے دو حاجی یا تین حاجی جو ہیں وہ کاکیا کا ایک علاقہ ہے جہاں سلاٹر ہاؤس ہے اور اچھے انداز سے وہاں قربانی کی جا سکتی ہے، تو یہ حاجی اپنے میں سے کچھ سلیکٹ کر لیں، جب رمی کر لیں تو ان کو انفارم کر دیں اور وہ وہاں جا کر ان کی قربانی کر لیں تو مدینہ مدینہ نظر کی ہو جائے.
اب پہلے اگر یہ مشارہ ابراہیم القری سیدھی کاکیا پہ جا رہی ہے، سیدھی کاکیا پہ نکل رہی ہے، پہلے جا کر وزٹ کر کر آ جائیں اور کچی پکی زبان کر کر آ جائیں اور بیانہ نہ دینا مناسب ہے، شاید
وہاں جا کے اسی وقت ترکیب بن جائے،
بیانہ نہ دیا جائے پہلے
جی جی،
بعد میں بچہ بندہ ہی نہیں ہے. تو پھر پہلے آپ سروے کر کر آ جائیں گے، اور پھر اصل جو مشکل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو یہ دن ہوگا 10 ذوالحجہ، اس میں آپ کو سفر کے لیے مشکلات ہوں گی، سواری نہیں ملے گی،
روڈ جیم،
مشکل سے کوئی بائک والا مل گیا وہ بھی آپ کو 500 ریال مانگے گا.
صحیح بات،
آپ کو اخراجات کرنے پڑیں گے اس دن.
صحیح،
تو پہنچ کر قربانی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اگر جس طرح محلوں میں ہوتی ہے، محلوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ سب کی طرف سے جا کر کرائے تو اطمینان بخش صورتحال رہے گی.
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، ممکن نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب حج کی 10ویں مصروفیت کی طرف. 10واں کام کیا ہے جو کرنا ہوگا؟ قربانی کرنے کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے حلق یا تقصیر. حلق یا تقصیر کرنا یہ احرام کھلنے کے لیے شرط ہے، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، یہ کام کریں گے تو احرام کھلے گا، ورنہ احرام کی حالت برقرار رہے گی. اس کے اندر بھی اوقات کی تفصیل ہے، آگے بڑھتے ہیں اوقات کی تفصیل کی طرف. حلق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اگر کسی نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے حلق کر لیا، سارے اعمال اگرچہ کے ہو گئے ہوں لیکن اس کا حلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ احرام کی حالت ہوتے ہوئے سر مڑنے والا کہلائے گا، دم دینا پڑ جائے گا. 12 ذوالحجہ وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، اور وجوبی وقت ہے 12 ذوالحجہ کی غروب سے پہلے تک. عمرے کے اندر کوئی وجوبی وقت نہیں ہوتا، 4 دن کی بھی تاخیر کر لی جائے، پابندیوں کے خلاف ورزی نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں سمرا دی کہ کوئی الزام نہیں، کوئی کفارہ نہیں. حج کے اندر حلق کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں کرنا واجب ہے. اگر وہ وقت گزر جاتا ہے تو بہرحال پھر بھی کرنا تو ہوگا، لیکن تاخیر کا دم بھی دینا پڑے گا. اور ایک ہے ترتیبی وقت، قارن اور متمتع کے لیے رمی اور قربانی کے بعد، مفرد کے لیے رمی کے بعد حلق کرنا جو ہے یہ عمل ہے. تو 10 اعمال ہم سن چکے ہیں جناب. اس کے اندر وقوف عرفہ ہو گیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا، رمی ہو گئی پہلے دن کی، قربانی ہو گئی، اس کے بعد حلق و تقصیر بھی ہو چکا، اب طواف زیارت، گیارہویں مصروفیت ہے طواف زیارت. طواف زیارت یہ بھی حج کے تین فرائض میں سے ایک فرض ہے، حج کا دوسرا بڑا فرض ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوقات کی کیا تفصیل ہے. جناب اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، جیسے فجر کا وقت شروع ہوا طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، اور 12 ذوالحجہ کو غروب سے پہلے تک کرنا واجب ہے. یہ واجب وقت ہے، لیکن نہیں کیا تب بھی 12 کے بعد بھی کرنا پڑے گا، کوئی اس کا بدل نہیں ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. طواف کر کے ہی یہ فرض ادا ہوگا، اور اس فرض کے ادا کیے بغیر جو پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں گی. افضل جو وقت ہے 10 ذوالحجہ کو ربی قربانی حلق تقصیر سے فارغ ہونے کے بعد کرنا افضل ہے. کسی کا احرام نہیں کھلا اور قربانی لیٹ ہونی ہے، وہ آ جاتا ہے طواف زیارت کر لیتا ہے احرام کی حالت میں، تب بھی طواف زیارت تو ہو جائے گا. مسنون یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو رمی قربانی حلق و تقصیر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آئے. 11 مصروفیات ہو چکی ہیں، 12ویں کی طرف بڑھتے ہیں. 12ویں مصروفیت، 12ویں مصروفیت ہے حج کی صحیح. لکھا ہوا ہے وہاں پر اوپر 10 ذوالحجۃ الحرام، 10 ذوالحجۃ الحرام ضروری نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے لکھا ہے. حج کی صحیح حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جو قران کرنے والا ہے وہ حج سے پہلے کر لے، زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہ ہے کہ حج کی صحیح اگر کسی نے حج سے پہلے نہیں کی تو لا محالہ وہ حج کے بعد کرے گا. طواف زیارت کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، طواف زیارت کرنے کے بعد یہ صحیح کرنی ہوتی ہے. یہ صحیح بھی عام صحیح کی طرح ہوتی ہے، اس عمرے میں ہوتی ہے. حج کی صحیح جدا گانا واجب ہے. یہ تھی 12ویں مصروفیت. آگے بڑھتے ہیں 13ویں مصروفیت کی طرف. 11 ذوالحجۃ الحرام کی رمی، آج کے دن تینوں جمعرات کی رمی کرنی ہے، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. آگے بڑھتے ہیں 14ویں مصروفیت ہے، 12ویں دن کی رمی کرنا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اس میں بھی تینوں جمعوں کو رمی کرنی ہے. اس کے وقت کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب، 11 اور 12 کا جو وقت ہے ایک جیسی تفصیل ہے، اس میں ایک جیسا وقت نہیں ہے بلکہ ایک جیسی تفصیل ہے. 11 کو 11 کی کرنی ہے، 12 کو 12 ہی کرنی ہے. ظہر کا وقت شروع ہونے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اوقات الصلاح آپ کے پاس ہوں گے، موبائل کے اندر بھی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن موجود ہے. 27 واجبات حج کے اندر اس بات کا وہ دیا گیا ہے التزام کہ جو منا کے اندر، مزدلفہ کے اندر اوقات کیا ہیں، آپ جب بار کوڈ کریں گے تو وہی اوقات آئیں گے. اور ختم کب ہوتا ہے؟ اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، لیکن غروب کے بعد کرنا وقت ہے. 11 اور 12 تاریخ کی جو رمی ہے اس کی یہ تفصیل ہے. 15ویں مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ مصروفیت ہے. 13 ذوالحجہ کی رمی، 12 کی رمی کر کے جا سکتے ہیں، رات ہو گئی تو اب یعنی مطلقاً تو افضل ہے 13 کی رمی کی جائے، 12 کی رمی کے بعد رات ہو جاتی ہے تو موقع ہو جائے گا کہ 13 کی رمی کریں. اور اگر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اب واجب ہے، اب رمی کیے بغیر نہیں جا سکتے. 13 ذوالحجہ کی رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب تک رہتا ہے، بس اب رات شامل نہیں ہے،
14ویں کی رات نہیں ہے.
تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رمی ہے تین طرح کے اوقات ہوئے. پہلے دن کا ایک الگ شیڈیول ہے، 11-12 کا الگ شیڈیول ہے، اور 13 کا الگ شیڈیول ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب اس میں یہ ہے کہ صبح سے زوال کا وقت ختم ہونے تک مکرو وقت ہے، یہ ایک الگ شیڈیول ہے
13 کو.
جی ہاں،
13ویں کی آپ نے فرمایا مطلقاً رمی افضل ہے،
افضل ہے
چاہے رات رکے نہ رکے.
جی ہاں،
یعنی اپنے ہوٹل سے بھی آ سکتا ہے؟
نہیں، دیکھیں عمل تو پورے طریقے سے کرنا ہے نا، عمل تو پورے طریقے سے کرنا ہے، وہیں ٹھہرنا ہے،
ٹھہر کے پھر افضل ہے،
پوری فضیلت یہ بھی حاصل ہوگی.
بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر چلے گئے 12 کو، پھر 13 کو صرف رمی کرنے آئے، تو ان کا یہ عمل کیا ہوا؟ آیا جائز ہے،
رمی تو ہو جائے گی
یا بیکار ہے؟ ثواب کا
رمی تو ہو جائے گی،
ثواب ملے گا،
رمی کرنے کا ثواب تو ملے گا.
ٹھیک،
آگے چلتے ہیں. 16ویں مصروفیت، ایک حاجی کے لیے آخری کام طواف ودا کرنا. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کرے گا طواف ودا کہلائے گا، اور یہ طواف ودا کرنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. 16 اہم مصروفیات ہم نے سماعت کی. ایک حاجی 8 ذوالحجہ سے 13 تک کن اعمال کو بجا لائے گا؟ طواف ودا کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی طواف زیارت کے بعد موقع ملے تو طواف وداع کر سکتا ہے، اور پہلے اگر کوئی طواف کر بھی لیے ہیں تو جاتے وقت آخری میں پھر طواف کرے، آخری جو اس کا عمل ہے مکہ مکرمہ میں طواف ہی ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 16 مصروفیات حج کی ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی آسانی سے اگر آپ سمجھے ہیں تو اتنا دشواری نہیں ہوئی ہوگی
انشاءاللہ۔ طواف ودا کئی کر سکتے ہیں، ایک بار تو جیسے طواف زیارت کے بعد جو کیا وہ طواف ودا ہو گیا۔
اچھا، یہ 16 جو مصروفیات ہیں اگر ایک لسٹ میں ایک پیپر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے آسان حج کے نام سے ایک پی ڈی ایف کی صورت میں کتاب شائع کی ہے اور اس کے امیج کی صورت میں فیس بک پیج پر بھی موجود ہے، تو اس میں اس کی لسٹ بھی موجود ہے، بالکل آخری کے صفحات میں یہ پوری موجود ہے۔
طواف ودا اگر کئی بار کرے کوئی، ایک دو چار بار پانچ بار ہر بار طواف ودا کی،
ہاں تو پہلی بار وہ ودا ہوگا، واجب ادا ہوگا، باقی تمام بار میں نفل ادا ہوگا،
نفلی طواف کہلائے گا وہ۔ ایک صاحب پوچھ رہے دم بدنہ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟
مقدار کا فرق ہے،
ہیں کفارے سارے،
بدنے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، بڑا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے،
اچھا،
اور دم جو ہے اس میں بکرا ہوتا ہے،
اچھا،
اور صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے عام طور پر، ایک صدقہ فطر عام طور پر جو بولا جاتا ہے صدقہ دیا جائے گا، صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ایک مٹھی اناج صدقہ کرنا، بعض مواقع پر یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا ایک ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں عمرہ کروانے والے، یہ جدہ سے مکہ لے جا رہے ہوتے ہیں اور مدینہ سے مکے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان حضرات پر بھی کیا ہر بار عمرہ کرنا وغیرہ لازم ہوتا ہے؟ اگر حج نہیں کیا تو یہ حج کرنا ان پہ لازم ہوتا ہے؟
اصل میں مدعا یہ ہے کہ ہر جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، بعض 5-star ہوٹلس میں آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، آپ کو جانے نہیں دیں گے،
جوتے پہننے پر
بھائی جوتے اکبر الاؤ نہیں ہے۔ اچھا بعض محافل ایسی ہوتی ہیں کوٹ وہاں لازمی ہوتا ہے، کوٹ کے بغیر یہ الاؤ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب تو وہ زمانے ختم ہو گئے کہ کسی بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر سے ملنے جائیں گے تو کوئی خاص لباس پہننا پڑے گا، پہلے ایسا تھا کہ جناب ایک خاص ہیئت کے اندر جانا پڑے گا آپ کو۔ تو اصل میں مکہ مکرمہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب کوئی میقات کے باہر سے جا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں وہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس بارگاہ میں جانے کا ایک طریقہ ہمیں دیا گیا کہ ایک خاص حیثیت کے ساتھ عاجزی اپناتے ہوئے احرام کی حالت میں ہی جانا ہے۔ تو فقہ حنفی کی روح سے ایک شخص کسی بھی وجہ سے جائے، اس پر یہ جو تقاضے ہیں پورے کرنا ضروری ہیں۔ فقہ شافی وغیرہ میں کچھ رائے ہیں لیکن جو حنفی ہے وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرے گا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں اگر کسی نے دیکھا ہے کہ جی وہ ڈرائیور تو جا رہے ہیں، بھئی وہ تو ہے ہی فقہ شافی کا تابع،
اچھا پھر اس کے لیے صورتیں رعایتیں ہیں،
مطلب وہ تو جب وضو کرتا ہے تو وہ تو چوتھائی سر کا مسا بھی نہیں کرتا۔
صحیح،
بعض ناپاک چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک ناپاک ہیں جی، اس کے نزدیک پاک ہیں۔
صحیح،
بعض صورتیں وہ ہیں وضو ٹوٹنے کی جو ہمارے نزدیک ٹوٹ جائے گا، شوافی کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ جس امام کی پیروی کر رہے ہیں تو اسی کو فالو کریں۔
یہ حضرات رات میں بھی رمی شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ شوافی،
وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ جو چار مذاہب ہیں چاروں حق ہیں۔
صحیح،
اور حج جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو جمع کرتا ہے،
بالکل
شافی مالکی حملی
سب
سب جمع ہوتے ہیں۔ کعبے کے کونوں پر آپ غور کریں، رکن عراقی، رکن یمانی، رکن شامی، یعنی سب کا کعبہ ہے، یہ نام ہی ہمیں اس بات کا اشارہ دیتے ہیں۔ تو وہاں اور یہ جو ائمہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا عورت احرام سے نکلنے کے لیے کنگھی کر لے، تو کیا احرام کے حالت میں کنگھی نہیں کر سکتی؟
منع ہوتا ہے۔
جہاں جہاں احرام کھولنے کی بات کی گئی ہے، وہ ناظرین یہ بات سمجھتے ہیں احرام کھولنا یعنی کپڑے ہٹانا، تو احرام کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ احرام کھولنا یعنی کپڑے کھولنا؟
کپڑے کھولنے سے تو احرام نہیں کھلتا، احرام ایک غیر محسوس پابندی کا نام ہے۔
ٹھیک ہے،
ایک غیر محسوس حالت اور کیفیت کا نام ہے۔
صحیح،
وہ غیر محسوس حالت جب شروع ہوتی ہے تب بھی اس کو ایک شکل میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
صحیح،
مرد کے لیے بغیر سرا لباس ملنا تو ایک لوازمات میں سے ایک لازم چیز ہے، عورت کے لیے یہ بھی نہیں ہے، عام کپڑے پہنتی ہے۔
اور اصل اس کی نیت ہے،
اصل نیت ہے اور ایک کیفیت اس کے پتاری ہوئی ہے، جیسے کہ روزہ ہے، جب بندے نے نیت کر لی سحری کی ہو یا نہ کی ہو، وقت شروع ہو گیا تو روزے کی حالت میں آ گیا وہ. اب باہر کیسے آئے گا؟ طریقے ہیں، جیسا ایک اس عورت کے لیے طریقہ ہے، یہ طریقہ صرف اسی موقع کے لیے، کسی اور موقع کے لیے میں نے نہیں پڑھا.
اچھا،
دوسرا طریقہ ہے احسار والا، کہ جس کو جانے سے روک دیا گیا، احرام پہن لیا اس نے لیکن نہیں جانے دیا گیا، نیت کر لی تھی اس نے
یا کسی اور چیز نے اس کو روک دیا،
کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہے حرم میں قربانی کا جانور بھیجے گا یا کسی کو کہے گا کہ میری طرف سے جانور قربان کر دو. جب وہ جانور قربان ہوگا اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا. عام حالات میں حلق یا تقصیر دونوں میں سے کوئی ایک کام پایا جائے گا تو احرام کھلے گا.
صحیح.
تو یوں مخصوص استراحات ہیں.
ٹھیک. ویسے نارملی آپ اپنے احرام کے کپڑوں کو چاہیں تو اتار کر ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ستر نظر آئے تو مسئلہ نہیں.
ستر نہیں کھل رہا تو آپ اپنے کپڑے ہٹا سکتے ہیں، نہانے کے لیے بھی تو ہٹانا ہے، واش روم میں بھی تو ہٹانا ہی ہے، تو یہ اس سے احرام نہیں کھلتا. بالکل. تو خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب نکلیں گی تو نیت کا ختم کرنا مراد ہے. مردوں کے لیے بھی نیت کا ختم کرنا، یعنی احرام سے نکلنے کے ارادے سے آپ جو عمل کرتے ہیں وہ احرام ختم ہونا کہلاتا ہے. رمی کے لیے کنکری اگر کھجور کی گٹلی سے چھوٹی نہ ملے تو کیا کریں؟ جو کھجور کی گٹلی جتنی نہ ملے تو چھوٹی لے لیں، وہ یہ ہے نا کہ کھجور کی گٹلی جتنی ہو کم از کم.
دیکھیے کنکری کے حوالے سے یہ بیان کیے گئے ہیں آداب، بہتر تو وہی سائز ہے کہ وہ سائز ملے، ورنہ تو عام طور پر تو اس سے بڑی زیادہ ملتی ہیں.
بڑی زیادہ ملتی،
بڑی زیادہ ملتی ہیں.
کسی کے پاس چھوٹی چھوٹی ہو بالکل تو اس سے جمرات پہ رمی ہو جائے گی.
کنکری کا اطلاق ہونا چاہیے اس پہ کہ بھئی کنکری ہے،
عرفن کنکری کہلائے، عرف کا اعتبار ہے یا. ٹھیک ہے، کچھ کالز.
محمد فاروق اے جی کراچی. میرا احکام حج میں مفتی اصغر علی صاحب دامت برکات مالیہ سے سوال ہے، کیا کوئی بیٹا اپنے باپ سے پہلے حج پر جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں.
جی حضرت،
دیکھیے جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان حقوق کے اندر والدین سر فہرست ہیں. عام رشتہ دار جو ہیں جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ بندہ جب سفر پہ جا رہا ہے، خاص طور پہ حج پر جا رہا ہے، تو ان سے مل کر جائے، معافی تلافی کر کر جائے، دعائیں لے کر جائے، دعائیں دے کر جائے. اور باپ کی جو اہمیت ہے یہ تو دیگر رشتہ داروں سے زیادہ ہے، تو بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باپ سے کوئی مل کر نہ جائے اور وہ غلط کر رہا ہے، ہم یہ کہیں گے وہ صحیح کر رہا ہے، کیسے کہیں گے؟ تو اس کا یہ عمل غلط ہے، درست نہیں کر رہا. ایسا کرنا صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں، جو احکام ہیں، اس کے خلاف ہے. خود اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے بارے میں ڈرنے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کا پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تاکید کی گئی ہے. تو ایسی اولاد جو ہے بہرحال ایک بد قسمت اولاد ہے جو والدین کے ساتھ ایسا رویہ اپناتی ہے.
اچھا، ماں باپ سے پہلے اولاد حج کر سکتی ہے؟
دیکھیے حج کے اندر اپنے اپنے بیلنس کا اعتبار ہے، یعنی کس کے پاس کیا ملکیت ہے.
ٹھیک.
تو ایسا ممکن ہے کہ ماں باپ کے اوپر فرض نہ ہو اور اولاد پر فرض ہو.
صحیح.
تو جس پر فرض ہو تو جائے گا،
کوئی حرج نہیں.
کوئی حرج نہیں.
کال.
میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ایک وضو میں اگر تین سے زیادہ بال ٹوٹے ہیں تو صدقہ پڑتا ہے، تو اگر اگلے وضو میں دوبارہ وضو اور مجلس میں کیا ہے پھر تین سے زیادہ بال ٹوٹے تو کیا دو صدقے پڑیں گے؟ اور ساتھ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے ان یہ احرام کا تو یہ وہیں ادا کرنا ہے یا حج کے بعد اپنے وطن میں ادا کر سکتے ہیں، یا وہاں سے فون کر کے کسی کو اپنے وطن میں کہہ دیا جائے وہ ادا کر دے تو کیا ادا ہو جائے گا؟
جی
اگلے جب نشست بدل گئی ہے دوبارہ سے بال ٹوٹے ہیں تو اس کا پھر دوبارہ سے صدقہ ہوگا، اور صدقہ دینا وہاں زیادہ افضل ہے، وہاں زیادہ ثواب ملے گا. مکہ مکرمہ میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے. لیکن صدقے میں رعایت ہے کہ وطن آ کر بھی دیا جا سکتا ہے، دم اور بدنہ جو ہے وہ وہیں ادا ہوں گے
حرم کے اندر.
حرم کے اندر سرزمین حرم میں دینا ان کا ادا ہونا ضروری ہے، لیکن جو صدقہ ہے یہ کہیں بھی ادا ہو سکتا ہے.
جب مدینے کو بھی حرم کہتے ہیں تو مدینہ کے حرم میں بھی یہ دم اور بدنہ ہو سکتا ہے؟
مدینہ منورہ بعض احکام کے تعلق سے حرم ہے، لیکن جو خاص مکہ مکرمہ کے حرم ہونے کے تعلق سے احکام ہیں وہ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. یعنی کچھ فقہی احکام ایسے ہیں جو خاص مکہ مکرمہ کے حرم کے متعلق ہیں مدینہ منورہ کے حرم کے متعلق نہیں ہے، لیکن تقدس کے تعلق سے یقینی طور پر مدینہ منورہ کا حرم بھی حرم ہے، اور وہاں بھی کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا،
اور بدنہ اور صدقہ بھی دم جو ہے وہ بھی
مکہ مکرمہ
والے حرم
میں ہی ادا ہوں گے.
صحیح. اگلی کال.
اچھا، وہاں جا کے سارے لوگ مسجد الحرام کو ہی حرم کہہ رہے ہوتے ہیں.
جی، حرم جا رہے.
یہ ایک عرفی محاورہ ہے، لیکن حرم ایک پورا خطہ ہے بڑا.
صحیح فرمایا. اور کہنے میں حرج بھی نہیں ہے.
ہاں، حرج
تو حرم جا رہے ہیں. نارملی کہاں بیٹھے ہو؟ حرم میں بیٹھا ہوں.
مسجد الحرام.
مسجد الحرام. اگلی کال.
جی، ولایت بات کر رہا ہوں پہنا خان سے. میرا یہ سوال ہے کہ جب وہ طواف کرتے ہیں، عمرے کے لیے طواف کرتے ہیں، تو اگر کوئی بزرگ آدمی ہو اس کو ویل چیئر پہ جو طواف کرا سکتا ہے، جو طواف کرانے والا اس کا بھی طواف ہو جائے گا اور ویل چیئر والے کا بھی ہو جائے گا اگر وہ کرانا چاہے تو؟
جی ہاں، اگر طواف کی نیت آپ کر لیتے ہیں تو ویل چیئر جو دھکیلنے والا ہے اس کا طواف بھی ادا ہو جائے گا. صحیح میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ صحیح میں تو نیت کی بھی حاجت نہیں ہے،
بغیر نیت کے گھوم لیا تو ہو جائے گی.
کوئی پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے بچنے کے لیے چکر لگائے ساتھ، خود صحیح ہو جائے گی. طواف میں نیت ضروری ہے.
صحیح. کال.
سستی سر کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی شخص کسی مریض کو طواف ویل چیئر پہ کروا رہا ہو اور اسی دوران اس شخص جو طواف کروا رہا ہے اس کا وضو چلا جائے، تو کیا وہ اس کی تو نیت بھی نہیں ہے طواف کرنے کی، وہ ایسے ہی کرا رہا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی کراتا رہے طواف یا خود پھر دوبارہ وضو کر کے آئے؟
جو طواف کسی اور کو کروا رہا ہے، ویل چیئر کے ذریعے کروا رہا ہے یا گود میں اٹھائے ہوئے ہے، تو اس کا باوضو ہونا شرط نہیں ہے،
رکے بھی نہیں
اور رکنے کی حاجت بھی نہیں ہے.
ٹھیک.
اگر وہ اپنے طواف کی بھی نیت کیے ہوئے تھا تو پھر ایک الگ جدا گانا بات ہے.
صحیح.
اور یہ بھی طے ہے کہ ویل چیئر پر وہی بیٹھے گا جس کو بیٹھنے کی حاجت تھی، پیدل نہیں چل سکتا تھا، ورنہ عام لوگوں کے لیے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے.
اچھا، اگر بالفرض دونوں کی طواف کی نیت تھی اور ایک کا وضو ٹوٹا دوسرا ویل چیئر پہ، تو اب ایک کا ہی وضو ٹوٹا ہے تو رکنے کے لیے ظاہر ہے دوسرا بھی رکی گیا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی کسی اور کو ہینڈ اوور کرے کہ بھائی تم چلاتے رہو ویل چیئر؟
اصل میں بڑی مشکلات ہیں یہاں پر. کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں چلے جائیں واپس، اس کے بجائے یہ ہے کہ اب اپنی نیت منقطع کر دے وہ اور اس کے چکر پورے کروا لے. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جانا، پھر دونوں کا واپس آنا،
اور پھر
بہت مشقت ویل چیئر، اور ویل چیئر جہاں ہوتی ہے یا جہاں اس کا طواف ہوتا ہے وہ جگہیں بھی الگ ہوتی ہیں، چکر بھی بڑا ہوتا ہے. تو پہلے
جیسے بھی لوگ باس کروا رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، کرنا اوپر سے ہی چاہیے.
عام حالات میں تو حج میں تو اجازت نہیں دیتے، عمرے میں تو اجازت ہو جاتی ہے، حج کے ایام میں رش زیادہ ہوتا تو اجازت نہیں دیتے نیچے کی. تو اب یہ کہ نیت منقطع کر دیں اپنی، حساب لگا لے کہ میرا یہاں سے جو ہے وہ طواف میں کرنا ہے، پھر وہی ہے کہ چار چکر ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، اس مطابق
فرمل نہیں، ویل چیئر والے کو پورا کرا دے اپنا، پھر بعد میں جا کے وضو کر کے پھر اس کا مسئلہ دیکھ لیں. کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دے کہ اگر کوئی بزنس مین حج کی غرض سے حج کرنے گیا اور اس کے کاروبار کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہے کہ وہ ادھر جا کر کچھ نہ کچھ ادھر وہ بتائے گا اور اس کی مینجمنٹ کچھ فون پر کرتا رہے گا تو پیچھے کام اس کا سیٹ رہے گا، کیا وہ ادھر حج کے دوران کال کر کے تو ادھر مینجمنٹ کروا سکتا ہے؟
جی مفتی،
اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. تو حج پر جانے کے لیے بزنس کی نیت نہ کرے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بیپاری ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مکہ مکرمہ سے بڑی مارکیٹ ہے، جدہ بڑی مارکیٹ ہے، چلو جا کے کام تلاش کرتے ہیں وہاں. تو اب سفر کی نیت ہی کام ہے تو پھر حج کے لیے تو وہ نہ نکلا. اگر نیت حج ہے اور ضمنی طور پر کام کر لیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں صرف کرے، لیکن سفر کی نیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جس کو پاکستان میں کام نمٹانا ہے فون پر، وہ یہ سفر کاروبار کے لیے تو نہیں کرے گا. کاروبار کے لیے تو وہ کرے گا جس نے جدہ سے کوئی پارٹی ڈھونڈنی ہے، مکہ سے کوئی پارٹی ڈھونڈنی ہے، اس سے کام کرنا ہے. اور اس کی بھی نیت دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ حج ہی کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی مل گیا بندہ ایسا تو چلو کام بھی ہو جائے گا. تو حج ہی کی نیت رکھیں، جب ہی ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز منا میں پڑھے تو کیا حکم ہے؟ مزدلفہ میں وقت گزار کے منا میں جا کے فجر پڑھے۔
ایک سنت ترک ہوگی کہ جو وقت تھا مسنون وقت وہاں سے نکلنے کا، اس وقت میں یہ نہیں نکلا، اگر ازدحام کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے خواتین ساتھ ہیں یا کوئی بوڑھا ساتھ ہے نکلتا ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ سوالات یہاں پر لیتے ہیں فیصل بھائی، عبدالحد بھائی، کوئی بھی۔
نے جیسے بتایا تو یہ جو سوال اشفاق بھائی نے کیا، اس میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خیمے ہوتے ہی مزدلفہ میں ہیں، ان کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے خیمے میں آ گئے اور ہم نے فجر یہاں پڑھی، تو ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے۔
دیکھیے، جو جس کے خیمے مزدلفہ میں ہیں تو اب خیمے وہاں لگنے سے وہ جگہ مزدلفہ سے خارج تو نہیں ہوئی نا،
صحیح
تو ہے ہی مزدلفہ،
لیکن پھر وہ منا کا وقوف ان کا وہیں پر رہتا ہے۔
وقوف تو ملا ہی نہیں نا ان کو، منا کا تو ملا ہی نہیں،
ملا ہی نہیں،
جو ایک بینیفٹ مل رہا ہے ان کو وہ بینیفٹ کیوں خارج کریں؟ مزدلفہ ہونے سے وہ خیمے کیسے نکال سکتے ہیں؟
صحیح ہے
کہ خیمے لگ گیا وہ مزدلفہ نہیں ہے، مزدلفہ ہے، وہاں وقوف بھی ہو سکتا ہے، وہاں جب تک رہیں گے جو جو اعمال میں بجا لائیں گے مزدلفہ میں ہی ادا کرنا کہلائے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر منا میں رہنے والی سنت ان کی ترک۔
اب یہ تو تھوڑا سا مشکل الفاظ کے اندر جواب، آسان الفاظ کے اندر جواب یہ ہے کہ کسی کے خیمے مزدلفہ میں ہے تو وہ اپنے خیمے میں اگر آ کر ٹھہرتا ہے تو اس کا وقوف وہاں ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ بتائیں، لیتے ہیں کسی سے جواب، کہ 10 ذوالحجہ کو جو تین کام ہے، رمی کرنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا، ان میں ترتیب کون بتائے گا؟ تینوں کام کیسے کرنے ہیں؟ پہلے کون سا، بعد میں کون سا، اور تیسرا کون سا؟ کچھ تحائف بھی ان کو دیں تو ان کی دل جوئی ہوگی۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
خیریت سے؟ جی ہاں، سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم رمی کریں گے، رمی کے بعد ہماری قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق ہوگا۔
پہلے رمی
جی،
پھر قربانی، پھر حلق کیا تقسیر۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ان کو کچھ تحفہ بھی پیش کریں،
مقدس پانیوں کا مجوع انشاءاللہ۔
چلے، کوئی بتائے مزدلفہ میں وقوف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، واجب وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ ابھی سنا بھی ہے ہم نے۔ جی عمران بھائی، واجب وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
فجر کا وقت شروع ہوتے ہی
کب تک رہتا ہے؟
اس کا نہیں آئیڈیا۔
فجر کا وقت ختم ہونے تک، اس کے بیچ میں کبھی بھی ایک لمحہ بھی ٹھہر جائے تو واجب ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، تشریف رکھے، ان کو بھی کچھ تحفہ بھی پیش کر دیں فیصل بھائی،
غلاف کعبہ کے مقدس داغے۔
سبحان اللہ۔ آئیے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ کو کچھ پیارے پیارے مشورے دینے ہیں، کچھ حجاج کرام سے یہ مشورے سنتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا مت کیجیے گا۔
یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔
میرا نام محمد خرم منتری والا، پچھلے سال الحمدللہ میں حج پہ گیا تھا، تو کافی بھائی جو ہمارے ساتھ تھے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہینڈ کیری میں جو ہے لیکوڈ وغیرہ کا سامان لے کر جاتے ہیں، جو کہ سختی سے ممنوع ہے، اس وجہ سے دوسرے بھائیوں کو بھی کافی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ سامان وہاں پہ نکالا جاتا ہے، اور پیچھے جو ہمارے بھائی جو ویٹنگ پہ ہوتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے کہ اپنے ہینڈ کیری میں لیکوڈ وغیرہ کا سامان لے کر نہ جائیں، کے علاوہ کوئی ایسا سامان نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی پریشانی اٹھانی پڑے، اور دوسرے ہمارے جو حاجی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی اٹھانی پڑے۔
ایئرپورٹ پر لیکوڈ سامان ہوتا ہے، جوسز ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ آئل وغیرہ چیزیں رکھتے ہیں، سنت باکس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض لوگ ہینڈ کیری میں رکھ لیتے ہیں، تو کیا مشورہ ہے؟
ہینڈ کیری میں الاؤ نہیں ہوتی چیزیں، آئل وغیرہ اگر گیا ہے اس میں، لگیج میں گیا ہے، وہاں تو چل جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیں، جو پہلی دفعہ جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو جہاز کا سفر کرتے رہتے ہیں، کہ ابھی بیگ کس طرح ترتیب دینے چاہیے۔
آپ کے حساب سے ہینڈ کیری میں کیا چیزیں کم سے کم رکھیں؟
دیکھیے، ہینڈ کیری کے اندر 7 کلو کا وزن الاؤ ہوتا ہے، اور 3-4 کلو جو ہے جو گلے میں بیگ لٹکا ہوتا ہے یا شولڈر پہ ہوتا ہے اس میں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ نے وہ سامان رکھنا ہے کہ جو خاص آپ سفر میں استعمال کریں گے، یا کوئی نازک سامان ہے جیسے لیپ ٹاپ ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، اس میں احرام کی ایک چادر رکھ لیں.
صحیح.
اگر مطلب دو چادر رکھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے, کم از کم ایک چادر رکھ لیں,
اضافی چادر
جاتی ہے, کوئی خوشبو ہو جاتی ہے, آپ کو بدلنی پڑ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے خشک بسکٹ رکھ لیں, اگر فروٹ الاؤ ہوتے ہیں تو دو چار فروٹ رکھ لیں, دو تین سیب رکھ لیں, موسمی کا موسم ہے تو وہ رکھ لیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جدہ اترتے ہیں رش کے ایام میں, خاص طور پر جدہ میں آپ کو ایئرپورٹ پر دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, چار بھی, چھ بھی, آٹھ بھی, ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ لوگ بارہ بارہ گھنٹے تک وہیں رہے ہیں.
بالکل.
تو پھر جا کے باہر نکلے ہیں تو باہر دو چار گھنٹے ٹھہرے رہے ہیں, تو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کافی آپ کو وقت لگ جائے گا. تو یوں اس تیاری کے ساتھ اس میں چیزیں رکھ لیں کہ جو کفایت کرے.
ٹھیک ہے. مفتی صاحب کے پیج پر ہماری پہلی ایپیسوڈ جو اس سلسلے کا تھا احکام حج کا, اس میں مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے جو پیج ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر, اس میں پہلی ایپیسوڈ میں ہمارا جو سیگمنٹ ہے حج قدم بہ قدم, اس میں مدنی منع نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ اپنے ہینڈ کیری وغیرہ میں کیا رکھیں, اس کو بھی دیکھ لیں. ویسے بھی یہ سارے سلسلے مفتی صاحب کے پیج پر موجود ہیں, ہمارے فیس بک کے مدنی چینل لائیو پیج پر بھی موجود ہیں. تو احکام حج کے سلسلے اگر حج کے دنوں میں, یعنی آپ کی ٹریولنگ سے دو تین دن پہلے ایک بار پھر یہ دیکھ لیں گے, ریپیٹ ہو جائے گا تو زیادہ انشاءاللہ آپ کو نفع بخش ہوگا, یا وہاں جا کر اپنے سفر کے دوران جو منا جانے سے پہلے کے ایام ہیں ان میں ایک بار پھر دیکھ لیں.
ایک اور صورت بھی ہوتی ہے, جیسے یوٹیوب کا چینل ہے, اب یوٹیوب کے چینل پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پلے لسٹ ہوتی ہے, ایک تو تھا ویڈیو میں دبائیں گے تو صرف اپڈیٹ سامنے آئیں گے, پلے لسٹ,
پلے لسٹ کا آپشن.
پلے لسٹ جب آپ دبائیں گے تو اس میں آئے گا احکام قرآن مکمل سلسلے,
جی جی,
احکام تجارت مکمل سلسلے, احکام تجارت کے کلپس, احکام حج. اب احکام حج میں جو اس سال سلسلے ہوئے, مثال کے طور پر کسی نے اس کو آف لائن جو ہے وہ کر لیا,
ڈاؤن لوڈ کر لیا,
ڈاؤن لوڈ ہو گیا وہ, اب اگر نیٹ نہیں ہے تب بھی وہ چل سکتا ہے.
صحیح.
بس یہ موبائل میں میموری ہونی چاہیے, تو یہ سلسلے جو ہے وہ آف لائن کر لیں ڈاؤن لوڈ, اور نیٹ نہیں ہوگا تب بھی آپ اس کو سن سکیں گے.
بہت اچھی بات ہے,
وہاں جا کر نیٹ مہنگا ہو جاتا ہے.
صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آج کل تو وائی فائی وغیرہ تقریباً ہوٹلوں میں مل ہی جاتا ہے, لیکن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اچھا ہے. جی مزید.
مدین چینل کے ناظرین اور پیارے حاجیوں, آپ سے گزارش ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو جب ہم رمی کرتے ہیں تو رمی میں جو حاجی ہے وہ احتیاط نہیں کرتا کہ جو رمی کنکری مارتا ہے تو وہ کنکری وہ دور سے ہی مارتے ہیں تو وہ کنکری ایک تو پہنچتی نہیں ہے اور آگے جو حاجی جو کنکری مارے تو ان کو مطلب ایزا ہوتے ہیں اور ان کو لگتی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ کنکری آگے سے ماری جائے, اور اگر وہ پیچھے سے بھی کنکری مارتا ہے تو کم از کم احتیاط ہے کہ وہ کنکری صحیح جگہ پہ پہنچ جائے. میری آپ سے التجا ہے کہ حاجیوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے آپ ایسا نہ کیجیے.
جی کیا فرمائیں گے, رمی کرتے ہوئے کنکری کتنا دور سے مارے اور کنکری کا کہاں لگنا ضروری ہے؟
ویسے تو یہ ہے کہ کنکری پہنچ جائے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو جمرہ ہے اس کو کافی چوڑا کر دیا گیا ہے,
جی,
لیکن یہ کھوکھلا ہے اندر سے, جو ہے یہ ستون پتلا ہی ہے. اب اس کے اوپر سلوب بنا دیے گئے ہیں تو کوئی بھی کنکری سلوب میں گر جائے گی تو جا کے اس جمرے کو لگ جاتی ہے,
ٹچ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اتنا دور سے ہی نہ مارے کہ اس سے بھی باہر گرے.
جی.
اور عموماً اب تو اتنا چوڑا ہو گیا ہے وہ کہ آپ قریب سے مار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سوائے بہت زیادہ رش کا جب وقت ہو. ماشاءاللہ آپ نے سلسلہ دیکھا, نا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سردا شہر مکہ میں آتا رہوں میں, یا رب نا ارحم لنا, یا رب نا.